ज्वाइंट पढ़ रहे हैं इसके ऊपर रोक लीजिएगा पूरी करके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كيف حالك؟ الحمد
لله
الحمد لله اصل میں باہر سے جب میں آئی تو دو لوگوں کو میں نے فون پہ دیکھا تو میرا پتہ نہیں میں کیا کروں میرے لیے دعا کریں کہ میرے طبیعت پہ بہت بوجھ آتا ہے جب میں کوئی ایسی چیز دیکھتی ہوں جو ڈسپلن کو توڑتی ہے میرے بس میں نہیں ہے سوائے دعا کرنا اللہ سے اور آپ سے کہنا اور کوئی بھی بے قاعدگی ہوتی ہے نا تو پھر اسے میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کا اپنی طبیعت پہ اثر نہ لوں لیکن میرے اوپر آ جاتا ہے آپ مجھے معاف کریں سب اپنے اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا واقعی ہم جب آپ ایک ایک بات کر لیں گے نا کہ آپ نے اس وقت کو اپنے صرف اللہ کے لیے لینا اتنی اہم بات سنوا رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو اپنی تفسیر کا ٹائم دے کم کروا کے تو آج کل یہ بک سنوا رہی ہوں کہ رمضان سے پہلے ہماری نماز ٹھیک ہو جائے تو آپ لوگ خود دیکھیں ماشاءاللہ آپ سب سمجھدار ہیں گھر سے آتے ہیں اتنی محنت سے آتے ہیں ماشاءاللہ تو انشاءاللہ ابھی ہم پہلے تفسیر پوری کریں گے آج کا آپ کو پروگرام بتا دیتی ہوں کہ ہمارا تھوڑا سا حصہ رہتا ہے اس کے بعد پھر ہم بہت کچھ دیکھیں گے انشاءاللہ سنیں گے رمضان کے ناطے سے اور اسی طرح سے پھر انشاءاللہ تعالی ہماری جو ہے وہ بریک ہوگی اور اس میں ہم سب مل کے کھانا کھائیں گے ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آیت 77 تک ہم کر چکے آیت 78 سے شروع کریں گے اب آگے سے اس قوم کا ذکر ہے جس کے نام پر اس سورت کا نام سورت ہجر ہے وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ اور بے شک بن والے بھی ظالم تھے ایکا کے لفظ کو آپ دو تین طرح سے پرونانس کر سکتے ہیں ایکا والے بھی ظالم تھے بن والے بھی ظالم تھے اور جنگل والے بھی ظالم تھے اصحاب الائکا سے مراد اہل مدین ہے قوم شعیب کا یہ دوسرا نام ہے کسی جگہ رہتے تھے تو وہاں جنگل ہوں گے تو اس نام سے بھی ان کو تشبیہ دی گئی حضرت شعیب کی قوم تھی یہاں اس قوم کا ذکر تو ہوا لیکن حضرت شعیب کا نام نہیں آیا کیوں اس کی وجہ کہ یہاں سب قوموں کا ذکر انباء الرسل کی صورت میں آ رہا ہے نہ کہ نبیوں کی کہانی کی صورت میں کیا کیا تھا انہوں نے ہم پیچھے پڑ چکے سورت الاعراف میں پڑھ چکے سورہ یونس میں پڑھ چکے سورہ ہود میں پڑھ چکے اور اب کیا کہہ دیا فانتقمنا منہم تو ہم نے ان سے بھی انتقام لیا اللہ اکبر لفظ انتقام ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نون قاف میم اس کا روٹ ہوتا ہے نقمہ ہوتا ہے کسی کے نقشے قدم پہ چلنا تو انتقام کیا ہے جو برا عمل ہوتا ہے نا اس کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے اس کی پکڑ آتی ہے یہی کہہ لیجئے یعنی لفظ انتقام کے اندر معنی چھپا ہوا ہے کہ جو لوگ کریں گے وہی بھریں گے اور جب اللہ کے لیے میں یہ لفظ پڑھتی ہوں تو میرا ایسے دل ہل جاتا ہے کہ اللہ کی ذات جب کسی سے انتقام لے تو وہ کیسا انتقام ہوگا دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ عمومی طور پہ رحیم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عمومی صفت الرحمن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ عام طور پہ جس کو اپنے بندوں کی زبان میں آپ کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ عام طور پہ بہت خوش رہتے ہیں لیکن جب لوگ اللہ کو غصہ دلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دیوی ہدایت پہ عمل نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کا انتقام ابھرتا ہے اور انتقام قوموں کے ساتھ ایک دن میں نہیں ہوا کتنے سال کی کوششوں کے بعد جب نبی کی ناقدری کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں پھر فانتقمنا منہم وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ اور یہ دونوں بستیاں بھی کھلے راستے پر واقع تھی پیچھے کون سی بستی تھی کہ جس کے لیے کہا کہ وہ کھلی جگہ پہ تھے قوم لوط اور یہ بھی بستی انہما دونوں مراد کیا ہے کہ وہی تجارتی شاہراہ جس کا ذکر اوپر ہوا اصحاب ہجر کے جو گھر تھے ان سے بھی یہ جگہ پاس تھی تو اہل مدین کی آبادیاں اور قوم لوط کی بستیاں دونوں بالکل ہائی وے پہ تھیں. یہ جو اللہ سے نا لبی امام مبین, یہ کون سا امام ہے جس کو انگلش میں آپ اور میں کہتے ہیں ہائی روڈ, یہاں آپ ہائی روڈ کہتے ہیں اور اگر آپ امریکہ میں ہوں تو ہائی وے کہتے ہیں, بڑی بڑی جو روڈز ہوتی ہیں. پاکستان میں ہوں تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں, شاہراہ, شاہراہ قائدین, شاہراہ ریشم فلاں. تو گویا کہ یہ کوئی چھوٹے موٹے دبے دبے علاقے نہیں تھے, یہ بہت بڑی بڑی کھلی کھلی جگہوں پہ تھیں, یعنی اوپن پلیسز پہ تھیں, یعنی اللہ نے ان کو فل ایکسپوجر دیا تھا. لیکن انہوں نے اپنی اس ساری چیزوں کا مس یوز کیا, بینیفٹ نہیں لیا اس کا. تو نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کر رکھ کر دیا. یہاں سے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مزاج سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو پہلے کام کرنے کے فل مواقع دیتے ہیں. یہ جو لفظ لبی امام مبین ہے نا, یہ صرف ایک سڑک پہ ہونے کو نہ لیجئے, آج کی زبان میں آپ کہہ لیجئے کہ یہ ایک بہت ابھری ہوئی قوت تھی, سپر پاور تھی, بڑی طاقت تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا تھا, لیکن ہوا کیا, جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو زیادہ دے دیتا ہے نا, تو وہ خود کو اللہ سے بھی بے نیاز سمجھنے لگتے ہیں. قوم لوط ہو یا قوم مدین ہو, دونوں میں دیکھیے اللہ نے ان کو اپنے وقت کے بیسٹ ریسورسز دیے, لیکن انہوں نے اس کا مس یوز کیا. دونوں کے ساتھ فن تقمنا, ہم نے انتقام لیا. کیا انتقام تھا اللہ کا, کہ جب ان قوموں میں کسی قسم کی خیر کی کوئی رمق باقی نہ رہی, تو اللہ نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسا دیا. ان ربک لبالمرصاد, تمہارا رب گھات لگائے ہوئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فصب علیہم ربک صوت عذاب, پھر تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. تو یاد رکھیے کہ ہر انسان کے دل میں اللہ کی معرفت کا ایک پائلٹ فلیم ہوتا ہے, چولہا جلانے سے پہلے پائلٹ جلاتے ہیں نا. جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو اسی سے یہ معرفت یقین میں بدلتی ہے اور اس کی پوری زندگی خدا رخی ہو جاتی ہے. اور خاص طور پہ وقت کا نبی جب اس کے اندر انسان کے مدد کر رہا تو سونے پہ سہاگا. لیکن جب لوگ بدعمالیوں میں مگن ہو جائیں تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ پائلٹ فلیم بھی بجھ جاتا ہے, اور یہ پائلٹ فلیم کا بجھنا گمراہیوں کے کھڈوں میں گرنے کے برابر ہوتا ہے. ایسے لوگ کبھی بھی نہ تو خود اللہ کی بات مانتے ہیں اور نہ نبیوں کو اللہ کی بات ماننے دیتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تھوڑے نہیں تھے, روایات میں آتا ہے کہ 400,000 لڑائی کے قابل آدمی اس قوم میں تھے. جب ان قوموں کے کھنڈرات اٹھائے گئے تو 20,000 قبریں وہاں سے ڈسکور ہوئیں. انڈیا سے حجاز اور مصر سے شام تک آنے کا صرف یہی راستہ تھا, قریش بھی نہیں راستوں سے گزرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہاں موجود تھے. اور یہاں جو اصحاب الایکہ کی بات ہے نا, جنگل کے بسنے والے, درختوں کا جھنڈ کہتے ہیں ایکہ کو. ترتیب کے اعتبار سے بھی دیکھے تو قوم شعیب جو ہے وہ لوط علیہ السلام کے بعد میں آئی, اور شہر مدین, پیچھے یاد ہوگا آپ کو ذکر ہوا تھا, ابراہیم کے تیسرے بیٹے مدین کی نسبت سے مدین کہلایا, حجاز کے قبیل. اور نبی کون سا آیا تھا, خطیب الانبیاء, جس کو اتنا اچھا بولنا آتا تھا لیکن اچھی باتیں ہر ایک کو فائدہ نہیں دیتی. سورۃ شورا آیت 176 میں قوم کا یہ نام بھی آیا دوبارہ, کذب اصحاب الایکۃ المرسلین, یا کذب اصحاب الایکہ, جھٹلایا قوم ایکہ والوں نے پیغمبروں کو. ظلم کیا تھا ان کا, ناپ تول میں کمی تھی. اور یہ جو لفظ ہے نا بی امام مبین, اس کو بھی سمجھ لیجئے, امام لفظ سے ہے, حمزہ میم میم, ارادہ کرنا. امام وہ ہوتا ہے جس کی طرف ارادہ کیا جائے. امام کو دیکھتے ہیں نا وہ کیا کر رہا ہے, نماز پڑھا رہا ہے, رکوع کر رہا ہے, سجدہ کر رہا ہے, تو آپ بھی کریں گے. ماں کو بھی کیوں کہتے ہیں کہ ہر کام میں لوگ ماں کی طرف ارادہ کرتے ہیں, جس کو فالو کریں. ٹھیک بھی کہہ سکتا ہے تو ٹھیک بھی کرے گا, لوگ ٹھیک کر لیں گے, غلط بھی بتائے تو وہ بھی امام ہے. اسی لیے یہاں پھر روڈ کو امام کیوں کہا گیا, کہ روڈ جو ہوتی ہے وہ بھی تو ہمیں راستہ دکھاتی ہے. اس روڈ کو کے سائنس کو فالو کر کے تو ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں یہ ایسی قومیں تھیں کہ جن کی کھنڈرات تھے, ان کے اندر وہی حالات ہے کہ جو آپ نے آپ کو رکھے. اور آپ کو پتا ہے کہ لوگوں نے آج ان کی یادوں میں کیا بنائے ہوئے ہیں, کسینوز، زنا خانے بنائے ہوئے. کبھی ہم کسی کو قبرستان میں جا کر کوئی فحاشی کا کام کرتا دیکھیں گے؟ تو یہ جو کھنڈرات ہوتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو قبرستان ہے نا، یہ تو پوری کی پوری قوموں کی یہ تباہی کی ایک علامت بن جاتی ہے. لیکن یاد رکھیں، جب دل مردہ ہوتے ہیں تو حق اور باطل کا فرق ہی مٹ جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں آیت 80 سے، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور اسی طرح ہجر والوں نے بھی مرسلین کو جھٹلایا. یہ ہے اس سورت کا نام. اصحاب الحجر سے مراد قوم سمود ہے. قوم سمود ہجر کے علاقے میں آباد تھی. ان کی طرف حضرت صالح مبعوث کیے گئے، جیسے حضرت ہود کی قوم میں قوم عاد کا ذکر سوراخ آگے ہم پڑھیں گے. احقاف ایک سورت بھی آ رہی ہے، اس نام سے سورت احقاف ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورت الاحقاف قوم عاد کا دوسرا نام ہے، یہ ان کی کہانی ہے. تو یہاں سورت الحجر قوم سمود کا دوسرا نام ہے، اور یہ دونوں بگڑی ہوئی قومیں تھیں اپنے وقت کی. مرسلین کی بات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کو تو جھٹلایا، لیکن پہلے انبیاء کو بھی جھٹلا دیا. وآتیناہما آیاتنا فکانوا عنہا موردین، اور ہم نے ان کو اپنی آیات عطا کی لیکن وہ ان سے اعراض ہی کرتے رہے. کیا نشانیاں ملی تھی ان کو؟ اونٹنی، ناقت اللہ، اور کوئی نشانی نہیں. اونٹنی تو ایک بہت چھوٹی سی نشانی تھی جو انہوں نے مانگی، ان کو مل گئی. لیکن اللہ کی آیتیں 7 قسم کی ہوتی ہیں جس کو لوگ مختلف اوقات میں جھٹلاتے رہتے ہیں. انہوں نے کونی نشانیوں کو بھی جھٹلایا، کائناتی نشانیوں کو بھی، اور اللہ سے مانگی ہوئی ناقہ کو بھی ہلاک کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو نشانیاں مل جاتی ہیں تو وہ منہ پھیرتے ہیں. یہ جو لفظ ہے نا موردین، مورد کی جمع ہے، مفعل کا وزن ہے، منہ پھیرنے والا. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے امن اور سکون کے ساتھ. ان کا کام کیا تھا کہ پہاڑوں کو تراشتے تھے، یعنی جیسے کارو کرتے تھے، کاروینگ، اور اس کے بعد اس میں گھر بناتے تھے. آج بھی یہ گھر موجود ہیں، آپ کو تصویریں دکھائی جا چکی ہیں پہلے. لیکن جب ان کی پکڑ آئی، فَغَزَتْهُمُ السَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو ان کو پکڑ لیا ایک چنگھاڑ نے صبح کے وقت، صبح اٹھے تو یہ کر دیے. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، تو کچھ کام نہ آ سکا ان کے جو کچھ وہ کماتے تھے. خوشحال قوم تھی، کھاتی پیتی قوم تھی، مال اور اسباب تھا، لیکن ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کچھ فائدہ نہ ہوا. یہ ہوتا ہے انجام لوگوں کا جب لوگ اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ جیتے ہیں. ایسے لوگ ہیں کہ جو کرتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو اصحاب الحجر کیوں کہتے ہیں؟ تو دیکھیے، ہجر حجر سے. حجر کس کو کہتے ہیں؟ پتھر، حجر اسود، پتھروں والا علاقہ، ماؤنٹینز تھے وہاں، پہاڑی علاقے میں یہ قوم آباد تھی. ایک وادی تھی جس کے چاروں طرف پہاڑ تھے. سورت شورا آیت 141 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا. اور قوم ہجر جو تھی یہ تعمیرات میں ماہر تھی، بلڈرز تھے آپ کہہ لیں اپنے دور کے، بڑی بڑی عمارتیں بنا لیتے تھے. اور ایسے کام جو کرتے تھے اس کے بعد نتیجے میں اللہ نے پکڑا. آپ دیکھیے لفظ کانو آیا ہے، عربی زبان میں کانو ایسے ہی ہے جیسے انگلش میں دے ور، یعنی ماضی استمراری، کر رہے رہے، کرتے ہی رہے تھے. ان کو مزہ آتا تھا اس کام میں. اور یہ جو لفظ ہے نا ینحتون، نحتا سے، نون ہا تا، تراشنا، کاروینگ کرنے کو کہتے ہیں. بے فکرے لوگ تھے. آمینین سے پتہ چل رہا ہے آمین کی جمع، اور آمین کا مطلب ہے امن میں رہنے والا. مراد یہ کہ کیئر لیس پرسن، کوئی فکر نہیں، بے فکر، کھاؤ پیو مزہ کرو. بہت خوشحال قوم تھی، نہ ان کی اکانومی کا مسئلہ تھا، نہ بجلی گیس کا مسئلہ تھا، یعنی بہت ویل آف قسم کے لوگ تھے. لیکن جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئی تو صحیح آئی، صرف ایک چیخ آئی اور ان کے گھر قبرستانوں میں بدل گئے. یہ تیسری قوم ہے جو چیخ سے مری ہے. اب دیکھیں، چیخ نہ نظر آتی ہے، نہ آپ اس کو روک سکتے ہیں. کتنی اذیت ناک موت ہوگی، کان پھٹتے ہی جا رہے ہیں، پھٹتے ہی جا رہے ہیں، کہاں جائیں بھاگ کے. دیکھیں نا، بارش ہوگی تو آپ کسی چھت کے نیچے پناہ لے لیں گے. آندھی بھی آئے گی تو چلے دروازے بند کر کے اندر تو بیٹھ جائیں گے، لیکن چیخ کی آواز، ابھی یہاں شور مچ جائے تو کیا ہوگا؟ سر درد کرنے لگے گا، اور اگر بڑھتے بڑھتے کانوں کے پردے پھٹ جائیں. اصل میں اللہ کی قدرت کا اظہار تھا. کہ جسے جیسے چاہے اس کو ویسے ہی مار سکتا ہے، اور مصبحین صبح صبح ہوا۔ ایک اور مماثلت، صبح کا سہانا وقت ان کے لیے عذاب کا بھیانک وقت بن گیا۔ آپ دیکھیں کسی بستی کی عمارت اور اس کی قوت کا اظہار وہاں کے گھروں سے ہوتا ہے۔ آج بھی اگر کسی ملک میں آپ جائیں تو سب سے پہلے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں کی بلڈنگز، روڈز کیسی ہیں، کیا ہیں، اور جس کی وہ ٹوٹی ہوئی ہوں خراب ہو تو آپ کہیں گے یہ کمزور ملک ہے۔ لیکن کسی ملک میں جائیں، بہت خوبصورت گھر، سڑکیں، بلڈنگز، پمپ اینڈ شو، تو آپ کہیں گے واہ کتنی کامیاب، کتنی ترقی یافتہ قوم ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے گھر کیسے تھے، بڑے بڑے، لیکن کیا اتنے خوشحال لوگ، اتنے پرآسائش ماحول میں رہنے والے لوگ بچے؟ ایک چیخ سے مرے گئے۔ بہترین نقشہ کشی کی اللہ تعالیٰ نے، آگے تیسرے بارے میں پڑھیں گے، کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها۔ صرف آخری آیت کو دیکھنا، فدم دم علیہم ربو، پھر ان کے رب نے ان کو یوں تباہ کیا ان کے گناہوں کے ساتھ، سواہا ہموار کر دیا، یعنی سب فلک بوس، فلک آسمان کو چھوتی ہوئی عمارتیں جو تھی وہ زمین بوس ہو گئی، پیرلل کر دیا، جیسے بلڈوزر پھر جاتے ہیں اور وہ سب کو چل پڑتے ہیں۔ آج کیا حالت ہے؟ بس اب ہم بہت بڑے بڑے گھر اور بہت ایسی تعمیرات بنا کر فخر کرتے ہیں۔ آج تو ٹوریزم کا دور ہے، لوگ ٹورسٹوں کو مائل کرنے کے لیے اس قسم کے گھر بناتے ہیں، ایسی بلڈنگز کہ جس کو دیکھ کر لوگ باہر سے آئیں، لیکن فما اغنا عنہم۔ یہ ماضی کی مسلمان قومیں تھیں، یاد رکھیے، اگر یہ نہیں بچی تو اگر خدا نخواستہ آج مسلمان کسی پکڑ کا شکار ہو گئے، پلیز اس ڈور کو آگے اس کے رکھ دیجیے نیچے۔ اگر آج بھی مسلمانوں کے اوپر اللہ کی پکڑ آئی تو یاد رکھیے کوئی دنیاوی ترقی انسان کے کام نہیں آئے گی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ کافر قوموں کو نہیں پکڑتا، آپ کے کفر کے ساتھ کسی پہ عذاب آ جائے کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اتنی صدیوں سے آپ دیکھیے لوگ کفر کے ساتھ کسینوز بنائے ہوئے اور نیوٹ کیمپس بنا کے بیٹھے ہوئے، اللہ کی پکڑ نہیں آتی۔ اللہ کی پکڑ صرف مسلمان علاقوں میں آتی ہے جہاں لوگ نام کا اسلام رکھے لیکن کام سارے وہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ کو غصہ دلایا جائے۔ تو یہاں پہ قوموں کا تذکرہ جو ہے وہ پورا ہوا۔ اب یہاں سے خاتمہ سورت کی آیتیں، کہ جس میں ہم سب کو ایک بہت ہی خوبصورت پیغام دیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے۔ اور آپ دیکھیے کہ جب بھی انبیاء کرام کی قصوں پہ صورتیں چلتی ہیں تو آپ مسلسل کئی صورتوں میں یہی دیکھ رہے ہیں کہ آخری آیتیں، بلکہ آخری پورے کا پورا رکوع جو ہوتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جاتا ہے اس میں، اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے یہ ماضی کے لوگ جو تھے جنہوں نے اس طرح کے کام کیے اور ان کا یہ انجام ہوا تو بعد میں دوسروں کا کیا ہوگا۔ اور یہ ساری باتیں سنتے وقت ہم سب کو اپنا محاسبہ بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ تقریباً 15 آیتیں ہیں، آپ کہہ لیجئے کہ دین کی دعوت کے اعتبار سے بہترین رکوع ہے یہ۔ کیا حالات ہیں، کیسے، کس موضوع کو ٹچ کرنا ہے، اور یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو حالات تھے اسی کو سامنے رکھا جا رہا ہے اس میں۔ کیونکہ جب لوگ دین کے کام کو ایک بیگار کا کام سمجھ لیں اور اس کو بالکل ہی رنگ میں بھنگ کی بات کر لیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی، آپ کے اوپر جو ظلم و ستم ٹوٹ رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا پتہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو مست ہو گئے اس دنیا میں، اور آپ نے آ کر ان کو ایک ایسی زندگی کی دعوت دے دی جس میں ہر وقت مشن سامنے ہے، تو ان کو تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ سب کیا ہوگا۔ تو ایک دفعہ ان کو پیغام دے دو۔ کیا خوبصورت آیت ہے، اور یہ مضمون جہاں بھی آئے گا آپ انجوائے کریں گے کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور ہم نے نہیں تخلیق کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ۔ یہ دنیا فن پلیکس نہیں ہے، کھیل تماشا نہیں ہے، دیوانے کی دیوانگی نہیں ہے۔ اگر آپ ہندو زبان میں بات کریں تو یہ رام کی لیلا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہندوؤں میں تصور کیا ہے کہ یہ دنیا رام نے بنائی کھیلنے کے لیے، ان کا ایک मारूफ त्यौहार भी होता है, राम की लीला, सीता पूरी, मैंने भगवान बैठा हुआ था और वो बेकार था, फारिग था, उसका दिल नहीं लग रहा था, तो पहले तो उसने अपनी महल से अपनी बीवी बनाई नौसुबिल्ला, फिर उसके बाद दोनों ने वहां रहे, खुश रहे, फिर उन्होंने ये दुनिया बनाई। और कहते हैं जिस दिन राम का दिल भर जाएगा खेल के, तो एक लात मारेगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। इसको वो राम की लीला कहकर उसके पूरे पूरे जश्न निकालते हैं, और जो भी इससे मिलती जुलती बातें होती होंगी मुख्तलिफ तरह से लोग मनाते हैं। अल्लाह कहते हैं ये दुनिया ऐसी नहीं है, ये कुछ स्टेज शो नहीं है कि बस जब दिल भर गया किरदार खत्म, आप स्टेज का सारा डिस्प्ले उतार कर वापस भेज दें, जिसको चाहे तख्त पे बिठा दे, जिसको तख्त पे बिठा दे। नहीं, ये कायनात एक बा मकसद और एक बा मानी चीज है। ये वही बात है जो सूरत आल इमरान के आखिरी रुकू में हर तहज्जुद पे आप पढ़ते होंगे कि रब्बना मा खलकता हाज़ा बातिला सुभानक फकीना अज़ाबन नार। ए हमारे रब, तूने ये कायनात बेकार पैदा नहीं की, तेरी जात इससे बहुत आला और पाक है, बस हमें आग के अजाब से बचा ले। ये है पहला नुक्ता जो लोगों को समझाना होता है तबलीग के दौरान, जिंदगी का मकसद, व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ। नॉन मुस्लिम्स को तो ये बताना ही चाहिए, आज तो अफसोस की बात है कि मुसलमानों को भी बताने की जरूरत है। मुसलमानों की भी जिंदगी में इतना फन आ गया, इतनी अट्रैक्शंस आ गई कि उनको मकसद भूल गया। याद रखिए, बच्चा तब तक माँ का दूध पीता है जब तक आप उसके मुंह को खट्टी मीठी चीजें ना लगा दें, क्योंकि जब उसके नए नए टेस्ट लग जाते हैं ना तो फिर वो दूध फीका लगता है। ही कुरान और इसकी दावत, और ये सब कुछ आपको तभी मजे का लग रहा है कि जब आप इसको ले रहे हैं। जरा 4 दिन दुनिया में आंखें खोल के जिए और इधर जा और उधर पढ़ और उधर देख और ये कर, आप देखेंगे कि आपके लिए ये रास्ता मुश्किल होगा। जिंदगी के अंदर सब कुछ होगा, खुशियां भी आएंगी, गम भी आएंगी, कोई बुरी बात नहीं। नबी की एक नहीं 8-8 शादियां, 10-10 शादियां, एक नहीं 4-4 बच्चियां, आपकी मौतें भी साथ साथ चलती रही, लेकिन आपके ये सारे काम साथ साथ क्यों चलते रहे? क्योंकि आपने इन मौकों को अपने ऊपर तारी नहीं किया। हमारा हाल क्या है, बल्कि ये जुमला लिखिए, मकसद हयात से किसी भी चीज को ऊपर तारी कर लेंगे तो मकसद भूल जाएंगे। मिसाल देती हूँ, आप सब यहां आए, आप सबके यहां आने का एक मकसद है ना, हिदायत, सिर्फ ये मकसद है आपका, मकसद हिदायत था, कुछ तरीके जाब्ते उसको फॉलो करते हुए आप इसको लेते रहेंगे। अगर आप इस मकसद को सामने रखेंगे ना तो आप यहां आने का भरपूर फायदा लेंगे, कुर्बानियां भी देंगे, बर्दाश्त भी करेंगे, क्योंकि नेमत बहुत बड़ी है और कोई अल्टरनेट भी नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं कि चले ये हिदायत नहीं मिलती तो कहीं से गुमराही का नाम हिदायत ले लें। लेकिन जिस दिन ये मकसद भूल गया तो फिर आपके आने के अंदाज फर्क हो जाएंगे, आपके बैठने के अंदाज फर्क हो जाएंगे, आप सीखने की बजाय आप कुछ और सोच लेकर आएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को डिस्प्ले के लिए आएंगे, और आप न जाने क्या कुछ नेगेटिव जज्बे दिल में रखेंगे, हिदायत दूर हो जाएगी, बाकी चीजें ऊपर हो जाएंगी। बच्चियों की क्लास, छोटी बच्चियों की क्लास मैंने देखा है, वो सिर्फ इसलिए आती है अमूमन क्लासों में कि उनकी दोस्तें वहां होती है, दैट्स इट, दोस्त नहीं तो हम भी नहीं आते, क्या करना है। कॉलेजेस में लड़की लड़कों की जब मोहब्बतें हो जाती हैं तो पहली चैटमेट हो रही होती है, तुम आ रहे हो तो फिर मैं आती हूँ, तुम नहीं आ रहे तो मैं नहीं आती, क्योंकि मकसद पे दूसरी चीज गालिब हो गई। तो ये बुनियादी आयत है जो आज मेरे और आपके सामने आ गई कि जिंदगी का मकसद सामने रख के जीने वालों का लाइफस्टाइल और इस मकसद को पीछे डालने वालों का लाइफस्टाइल दो मुख्तलिफ है। और याद रखिए, अल्लाह को मेरी भी जरूरत नहीं है, अल्लाह को दुनिया के किसी बंदे की जरूरत नहीं है, और हमें भी किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि कब्र में हमने तन्हा जाना है। तो पहली चीज, अल्लाह अपने नबी को कह रहे हैं आप क्यों दुखी हैं? दुख था, मैं अल्लाह के नबी के दुख को जैसे महसूस कर सकती हूँ, हो सकता है अभी आप भी ना कर सके, क्योंकि जब एक इंसान एक एक चीज के ऊपर जान मार रहा हो तो फिर उसको तो इसकी भी तकलीफ है ना कि मैं इनको कहता क्या हूं। मैंने ना तो इनके जाके घरों में बुत तोड़े हैं, ना मैंने इनके लात को लात मारी है, ना मैंने इनके मनात को कुछ कहा है, मैंने तो कभी इनको गुस्सा नहीं दिलाया, लेकिन ये मेरे साथ क्यों दुश्मन हो रहे हैं? इतना मुश्किल दौर था आज के हालात में, आप कह लीजिए वो जब ये आयतें उतर रही थी कि बिलीव में आप ये कह सकते हैं कि नर्व स्ट्रेस्ड थे अल्लाह के नबी के, आपको इन आयतों को पढ़ के भी फील होगा कि अल्लाह नबी को तसल्ली दे रहे हैं, आपको जाहिर ये गालिब लग रहा है, बातिल ऊपर आ रहा है, फिक्र नहीं करें, हक के रास्ते की मुश्किलें हैं, लेकिन घबराइए नहीं, ये कारजी कैफियत है, ये हमेशा नहीं रहेगी। कायनात का निजाम जिस दुनिया पे कायम है ना, جس اصول پہ وہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو حق کی مدد کے لیے بھیجا ہے، باطل کی مدد کے لیے نہیں ہے. کائنات کی فطرت حق کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے، نہ کہ باطل کے ساتھ. تو یہاں چار دن کی زندگی ہے بھی تو حق ہی کو پتا ہوگی، اس لیے آپ بالکل غم نہ کیجئے ان کے حالات پہ. بس کہہ دیجئے ان کو دوسری بات، وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور یقیناً قیامت آ کر رہے گی. کائنات ہے حق کے ساتھ، اور دوسرا بنیادی رکن کیا ہے کہ کہاں قیامت آنی ہے. کیونکہ حق کا تقاضا یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اس کو اس کا بدلہ ملے، جو برا کام کرے پھر اس کو سزا ملے. ہاں جب سزا ملتی ہے تو چیخیں ہماری نکلتی ہیں، بس دماغ نہیں جاتا کہ یہ سزا کس چیز کی مل رہی ہے. اس وقت پھر ہم کچھ اور باتیں کرتے ہیں. تو قیامت کا آنا اس کائنات کے پلان کا ایک حصہ ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کو اتنے تپاک سے اختمام سے بچے کو امتحان دلانے جائیں یونیورسٹیز میں، کتنی مشکل ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے اپنے بچوں کو جب وہ پڑھتے ہیں بےچارے، لیکن رزلٹ ہی نہ نکلے تو کوئی بچہ جائے گا امتحان دینے؟ پڑھے گا دو دو دن راتیں جاگ جاگ کے؟ تو قیامت کا آنا اللہ تعالی کی طرف سے عین حق ہے. یہ چیز لوگوں کے ذہن میں ڈال دو، کتنے دن موج کرو گے، کتنے دن مستی کرو گے. اور یاد رکھیے، اس قیامت سے پہلے دنیا میں ہر بندے کی قیامت آتی ہے، ایک جھٹکا ضرور لگتا ہے جس میں دنیا میں اللہ ہمیں ہمارے کرتوتوں کا مزہ چکھاتا ہے. لیکن فہم ہو، عقل ہو، سمجھ ہو، تو بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرا ہی کوئی گناہ ہے، یہ کوئی میری مستی ہے. اور نہ ہو تو اس میں ڈپریشن میں آ کر اور بھی نمازیں چھوڑ دیتا ہے. میں نے لوگوں کو ڈپریشن میں نمازیں چھوڑتے ہوئے دیکھا، دعائیں چھوڑتے ہوئے دیکھا. اللہ کہتا ہے چھوڑتے تو چھوڑ دو، ایسے لوگوں کو پیچھے کر دو. مکہ میں ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ ہر وقت اللہ 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 کی باتیں کرتے ہیں اور ان کے گھروں میں فاقے ہیں. یہ اللہ کی باتیں کرتے ہیں، ان کے اپنے بیٹے فوت ہو رہے ہیں. یہ اللہ کی باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن ان کے گھروں میں چولہا بھی نہیں جلتا. تو اللہ اس اصول کو بتا رہے ہیں، فکر نہیں کرو. یہ تمہیں اس دنیا کا ظاہری فرق سمجھ آ رہا ہے، اصل بات یہ نہیں ہے. دیکھیں ہر چیز کا ایک اصل ہوتا ہے اور ایک نقل ہوتا ہے. اگر آپ اور میں 14 سپارے پڑھنے کے قریب آ گئے تو ہمیں بھائی اسی کا سمجھ نہ آئے تو یاد رکھے صرف کوئی بہانہ بنے گا ہمارے ارادے سے اترنے کا. اللہ نہیں اتارتا کبھی کسی کو، بہانہ بنتا ہے. آپ دیکھیں نا، ڈرائیور گاڑی میں چل جاتا ہے، صرف تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے بیک مرر میں سے دیکھتے ہوئے. وہ سمجھتا ہے ابھی پچھلی گاڑی دور ہے لیکن گاڑی سر پہ ہوتی ہے. ایک جھٹکا لگتا ہے، دونوں میں سے ایک ضرور سڑک سے دوسری طرف گر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس وقت مسلمانوں کی کیفیت تھی اس کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں فکر نہ کرو، بالکل یہ بلڈ پریشر لینے کا آخری وقت ہے، بس اس کے بعد ایک دم ریلیز ہوگا. کرو کیا؟ فاصفح الصفح الجمیل. تو آپ اے نبی، آپ ان سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کر دیں. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. یہ مجرم لوگ ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے، قیامت آئے گی، یہ اپنے کیفرے کردار کو پہنچیں گے. لیکن ابھی ہم نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، کچھ دیر تک کے لیے مہلت چاہیے. آپ ان کی دل توڑنے والی باتیں سن لیں، دشمنی والی کیفیات آپ کو پتہ بھی چل جائیں، پھر بھی خاموش صبر، جس خوبصورت انداز سے آپ صرف نظر کر سکتے ہیں کر لیجئے. اس سے آپ کے درجے بلند ہوں گے لیکن اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی. میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے. اس پہ ایک پوئم ہے، اگر آپ کو میں بعد میں سناتی ہوں، اگر اس کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا فاصفح الصفح الجمیل کیا. آئیے اس کو ذرا لگائیے اس کے ساتھ، حاضر اسکرین کی تار لگائیں اس کے ساتھ. یہاں بس آپ ان حالات کو دیکھیں کہ جو نبی کے تھے. مجھے تو آج کا پورا سبق پڑھتے ہوئے تصور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ سامنے آ رہے ہیں کہ لوگ ان کو دکھ دے رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، ان کی وجہ سے گھر چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ فاصفح الصفح الجمیل، ان کے ساتھ صفح جمیل کا معاملہ کیجئے. آپ دیکھیے کہ یہ جو لفظ ہے نا صف، اس کی تکرار دکھ رہی ہے. ہتھیلی کو کہتے ہیں، پام کو کہتے ہیں. پام کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ نے یہ جو ہتھیلی نہیں اندر ہوتی، یہ جو سوئے، اردو میں کبھی آپ نے یہ لفظ سنا؟ ٹھیک ہے، دو کہتے ہیں کسی بات کو اس طرح سے جانے دو کہ تمہیں اس کا احساس ہی نہ ہو, اگلو بھی نہ پتا چلے کہ اس نے تمہارا کس طرح سے دل توڑا ہے. اس کی آڈیو بھی چاہیے مجھے کہ کس طریقے سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے اور نبی جو تھے وہ ان کی ان باتوں سے درگزر کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے دور کر رہے تھے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا گیا اس راستے میں, اور کیسا ستایا گیا اس کی مثالیں آپ نے اور میں نے سیرت میں بولے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کس طرح سے لوگوں کی باتوں پہ درگزر کرتے تھے. سیرت کے اگر آپ نے کچھ ابواب دیکھے ہوں پڑھے تو پہلے آڈیو دیجئے نا. ایک کہانی آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑھیا تھی. میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بتا کے تو پھر انشاءاللہ سنواتی ہوں کہ کس طرح سے لوگ نبی کو ستاتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ معاملے اچھے کرتے تھے. بڑھیا کی کہانی ہے. ایسے ہی میرا دل تھا کیونکہ آج آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کرنا چاہ رہی تھی, حالانکہ بیچ میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی, لیکن ایک واقعہ سیرت کا. بیٹھ جائیے آپ لوگ پلیز, آپ لوگ گھبرایا نہ کریں کہ کس طرح سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے. یہ کہانی ہے ایک ضعیفہ کی کہانی کے نام پہ. اب اللہ کرے کہ آواز آ جائے.
سامنے سے چاند سی صورت نظر آئی, ضعیفہ نے کہا
اس پوائنٹ میں ویسے سارا واقعہ ٹھیک ہے, حدیث میں بھی ہے, لیکن ایک دو چیزیں جو سنتے ہوئے مجھے لگیں, اور میں نے صرف آپ کو ایسے سنایا کیونکہ اچھی چیز تھی, لیکن ایک دو چیزوں کی اضافہ چاہتی ہوں کہ ایک داخلہ نور کر دیں. دیکھیے آپ کو یہ سکھانا ہے. کہ جو ساری چیز کو کنڈیم کرنے کی بجائے اور حرام کے فتوے دیں، ایسی چیزوں کو اگر اس میں سے نکال دیا جائے تو بات کافی ہے. ایک اور دوسرا انہوں نے اس میں بلاس بولا مجسمے نور تھے، تو نفس السلام مجسمے نور نہیں تھے. پھر ایک بات جو ٹھیک ہو سکتی ہے ایک ڈفرینٹ اینگل سے، لیکن اس میں یہ ہے کہ نبی بڑھیا کے دل میں نور بھرنے والے تھے، تو اگر اس کو ہدایت کا نور کہہ دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اتنی بات ذہن میں رکھیے کہ یہ تھا وہ اخلاق جس کی وجہ سے اسلام پھیلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لوگوں کی باتیں سن کر ان کے بوجھ اٹھاتے تھے، اپنے اوپر لے کے سوچے. یعنی ہم تو اپنے نبی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. ہمارا تو وہ اخلاق ہی نہیں، ہم تو ابھی اپنی ذات کے بت سے نہیں نکلے. وما خلقنا السما، آسمان و زمین کو بے مقصد پیدا نہ کرنے کی بات کر کے بتا دیا کہ یہ دنیا تم اپنی مرضی کی نہیں گزار سکتے. آپ دیکھیے کہ ایک زندگی ہوتی ہے جو رب چاہی ہوتی ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے جو من چاہی ہوتی ہے. اگر آپ اس پوری کائنات پہ دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ بعد میں وہ بھی دکھانی ہے ویڈیوز جو کل وعدہ کیا تھا، صورت پوری ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ. پوری کائنات رب چاہی زندگی بسر کر رہی ہے. سورج کس کی مرضی کر رہا ہے، چاند کس کی کر رہا ہے، پھول کس کی کرتے ہیں، پہاڑ کس کی کرتے ہیں، تو انسان اپنی کرے. سورت قیامت آئے 31 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، 34 میں سورت قیامت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یتھر کا سودا، تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. اور سودا عربی زبان میں ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جو کھلا چھوڑ دیا جائے، اس کی رسی اس کے ہاتھ مالک کے ہاتھ سے نکل جائے. اور تمہیں آپ بولتے ہیں شتر بے مہار، وہی ہے یعنی رسی کے بغیر کا اونٹ. تو جو لوگ اپنی خواہشوں پہ جینا چاہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دو، ہم نہیں کسی پابندی میں آتے، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتی. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں کیا کہا، کیا معاملہ کرو ان کے ساتھ، ذر ہم یا کلو یا تمتو، ان کو چھوڑو، کھانے تو پینے تو مزے کرو، ایک وقت آئے گا پتا چلے گا. لیکن مومن کا یہ رویہ نہیں ہوتا. پیچھے قوم اصحاب الحجر اور اصحاب لوط کی بات ہوئی، دونوں کو بتا دیا کہ ان کو سزا اس بات کی ملی تھی کہ وہ اپنی مستیاں کرنا چاہتے تھے. اور اس دنیا میں انسان کے لیے اپنی مستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہی خوشی آپ کی خوشی ہے جو آپ کو اللہ کی خوشی کے ساتھ ملے، بس اس کے بعد تو نری نافرمانی اور کچھ نہیں ہے. تو کہا ایسے لوگوں کے ساتھ خوبصورت درگزر کرو. کیوں؟ اس لیے کہ خوبصورت درگزر ہی وہ راستہ ہے کہ جس سے لوگ پھر دین کی طرف مائل ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ دائی دین بنے نا، لوگوں نے تو آج دنیا کے لیے مصنوعی اخلاق اپنا لیے. کبھی جا کے کبھی ایئرپورٹس میں سے آپ گزرتے ہوئے دیکھا کریں، جب بورڈنگ پاس مل جاتا ہے تو ڈیوٹی فری شاپ میں جب آپ گزرتے ہیں، یوں لہکتی بھدکتی لڑکیاں آپ کو یوں مائل کرتی ہیں کہ یہ پرفیوم لے لیجیے اور یہ لے لیجیے. کیوں؟ کیونکہ یہ بازاری اخلاق ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام ہی بہت سارا تھا، تو لوگ اپنے پروڈکٹ بیچنے کے لیے اگر تھوڑی سی باتیں کر لیتے ہیں تو آپ بتائیے کہ نبی کے پاس تو بہترین پروڈکٹ تھا. آج میں اور آپ اس قرآن کے حامل ہیں. اگر ہماری بات دوسرے نہیں سنتے تو اس میں اتنا دوسروں کا قصور نہیں ہے جتنا ہمارا ہے. ٹھیک ہے وہ تو لگے ہوئے اس دنیا کے کھیل تماشے میں، ان کو تو زندگی واقعی یہ کھیل مستی لگتی ہے. وما خلقنا سما والی آیت انہوں نے نہیں پڑھی سنی، لیکن میں اور آپ تو پڑھتے ہیں. اس لیے اپنے کردار کو ایسا بنائیے، کب کہاں چوٹ ٹکانی ہے، کب کسی سے بات کرنی ہے، کب کسی کو کوئی گفٹ دینا ہے، کب کسی کی بات کو پیار سے سننا ہے، کس سے کیسے بولنا ہے. یہ چیزیں تھیں اللہ کے نبی کی زندگی کی جس نے دشمنوں کو دوست بنا دیا. کئی ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً آپ کا رب پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے، اس کو خوب پتا ہے. یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت خلاق، فعال کا وزن ہے کہ خالق، اور خلاق تو اس سے بہت بڑی چیز ہے، یعنی اس کو پتا ہے میں، وہ میرے بندے ہیں، مجھے پتا ہے میں اپنی مخلوق کو خوب جانتا ہوں. سورہ ملک آیت 14 میں کیا آتا ہے، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا. وہو اللطیف الخبیر، وہ تو خوب باریک بین بھی ہے اور خبردار بھی ہے. کیا ایک انجینئر نہیں جانتا کہ مشین کے پرزے کیا ہیں؟ کیا ایک کمپیوٹر انجینئر نہیں جانے گا کہ کمپیوٹر میں کیا کیا پروگرامنگ ہوئی ہے؟ تو کیا اللہ کو نہیں پتا بندے تجھے کیا چاہیے؟ آپ کیا کیجئے، اپنے اس غم کو غلط کریں. لوگوں کے رویوں کی وجہ سے جو دل دکھے تو کس چیز پہ خوش ہو؟ Ayat 87. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ اور ہم نے آپ کو دے دی ہیں سات بار بار پڑھی جانے والی آیتیں اور عظمت والا قرآن. کدھر سب المثانی, سبن کہتے ہیں سات کو, سبا عین سے, اور مثانی کا لفظ سا نون یا سے سنیہ, سنیہن کہتے ہیں دوہرا کرنے کو. سنا لفظ بھی اسی سے ہی ہے, اللہ کی سنا, کیونکہ بار بار دہراتے ہیں نا بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, تعریف بار بار کی جاتی ہے. تو سنا کہتے ہیں کسی کے اچھے اور صاف بیان کرنا. یہ جو لفظ ہے نا عربی میں تسنیہ ڈیول کی طرح, وہ بھی یہی لفظ ہے, کیونکہ اس میں ایک چیز تھی اب دو ہو گئی. علماء کرام کا اس پر اجماع ہے کہ سب ام من المثانی سے یہاں مراد سورۃ الفاتحہ ہے. سات بار بار دہرائی جانے والی آیتیں کیوں؟ اس لیے کہ سورۃ فاتحہ نماز کا لازمی حصہ. بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس شخص کی نماز ہی نہیں جو نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا. پھر آپ دیکھیے جو بھی نماز, فرض نماز, سنن نماز, نفل نماز, استخارے کی نماز, حتیٰ کہ جنازے کی نماز جو ایک انسان دوسرے انسان کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے, ان سب میں سورۃ فاتحہ موجود ہے. کوئی ایسی نماز نہیں ہے جس میں سورۃ فاتحہ نہ ہو. اللہ نے اس کو اتنا حسن دیا, اتنی دفعہ پڑھی جاتی ہے. اور حدیث قدسی ہے بخاری مسلم میں کہ جس میں اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کے الفاظ بتائے کہ قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین, میں نے سورۃ فاتحہ نماز کو یا سورۃ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں آدھا آدھا بانٹ دیا. یہ ڈیٹیلز آپ کو سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں سنائی تھی. تو گویا کہ یہاں سے مفسرین نے اس نقطے کو لیا کہ سب ام من المثانی کے بعد واو ہے. یہ نقطہ نوٹ کیجئے گا, اور زمین اور آسمان تو دو چیزیں ہو گئی نا. تو یہ آیت بتاتی ہے کہ قرآن عظیم ایک الگ پوری کتاب ہے اور سورۃ فاتحہ ایک الگ چیز ہے. جیسے پچھلے انبیاء کرام کو صحائف ملتے تھے, صحف ابراہیم و موسیٰ, سورۃ تعالیٰ کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں, تو چھوٹے چھوٹے بکلٹس تھے, ٹائملی ٹائم ٹو ٹائم مختلف چیزیں آ جاتی تھیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی ملا اور سورۃ فاتحہ بھی ملی. اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سورۃ فاتحہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. سہولت کی خاطر اس کو قرآن پاک کے آغاز میں لگا دیا جاتا ہے. آج تو ایسے ہی ہے, یعنی آج کوئی یہ قرآن نہیں چاپ سکتا کہ آپ سورۃ فاتحہ ہٹا دیں اور اس کو کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب پائل اپ ہوا قرآن تو سورۃ فاتحہ آپ کے ساتھ تھی. اور یہ دو دفعہ کہتے ہیں نازل ہوئی ہے, ایک دفعہ مکی دور میں اور ایک میں مدنی میں. یہ کیا ہے انشاءاللہ دارہ قرآن میں ہم خود ہی دیکھ لیں گے ونڈے کو کہ کیا ہوگا. لیکن بات سمجھ آ گئی کہ سورۃ فاتحہ کی اہمیت, اور کسی چیز کو کل میں سے نکال کر جز کے طور پہ الگ سے پیش کر دینا کیسے. چلیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں جس سے آپ اس بات کو واضح سمجھیں گے. آپ دیکھیے کوئی ڈیڑھ گھنٹے کی کوئی ویڈیو ہوتی ہے, کوئی سپیچ ہے, فلم کہہ لیں آپ, چلیں اس میں بات اور سمجھ آتی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ اس فلم کو دیکھیں تو کیا کرتے ہیں, اس کے بیچ میں سے کوئی کلپ نکالتے ہیں, کوئی بہت اچھے ڈائیلاگ, کوئی بہت اچھے ایکشن, اور اس کو پہلے سے ٹریلر کے طور پہ پیش کرتے ہیں. تو سورۃ فاتحہ از دا ٹریلر آف قرآن. پورے قرآن کے مضامین کا خلاصہ صرف سورۃ فاتحہ میں, اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا. اور ساتھ ہی اب دیکھیے قرآن عظیم, یہاں سے قرآن کا نام بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ قرآن پاک کو قرآن عظیم بھی کہا گیا اس کی اہمیت کی وجہ سے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ سورۃ فاتحہ ہی کو قرآن عظیم کہا گیا, یعنی یہ عظیم قرآن کا درجہ رکھتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیے سورۃ کا نام اساس القرآن بھی ہے, قرآن کی بنیاد, ام القرآن بھی ہے, قرآن کی جڑ, الکافیہ, یہ مسلسل آواز ریکارڈ ہو رہی ہے, پلیز کسی طرح اس کو بند کرائیں, الکافیہ کفایت کرنے والی, اشافیہ شفا دینے والی. تو عربی زبان میں جس چیز کے زیادہ نام ہوں وہ اتنی اہم ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سورۃ فاتحہ جیسی کوئی سورت نہ تو تورات میں, نہ انجیل میں, اور نہ قرآن میں. تو یہاں اصل میں اللہ کے نبی کی دل جوئی کی جا رہی ہے. اے نبی آپ دیکھیں تو صحیح, ہم نے آپ کو کتنا پیارا خزانہ دے دیا. اگر ابو جہل خود کو مالدار سمجھتا ہے تو کیا وہ مال والا ہے؟ اور اگر ولید بن مغیر اپنے آپ کو ایک بہت بڑا سردار سمجھتا ہے تو کیا وہ سردار ہے؟ یہ تو لوگوں کی سوچ ہے، ان کو کیا پتا کہ ہم نے آپ کو کتنی بڑی دولت دی، لہذا وہ کیا کرے؟ آیت 88، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواج منہم، آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس مال و متاع کی طرف جو ہم نے ان کے مختلف گروہوں کو دے رکھا ہے. ولا تحزن علیہم، اور ان کی حالت پر غم بھی نہ کھائیے. بلکہ تیسرا کام، واخفض جناحک للمؤمنین، اور اہل ایمان کے لیے اپنے بازو جھکا کر رکھا کریں. یہ تین نقطے نبی کو سجھا دیے ساری مخالفتوں کے جواب میں. کیا کہ چونکہ ہم نے آپ کو قرآن جیسی دولت دے دی، تو اب آپ کے اس کے باوجود پھر لوگوں کی دولت کو دیکھیں گے؟ ابو جہل کی دولت، ولید بن مغیرہ کے باغات، اور ان کافروں کی جاگیریں، آپ کو کیا لگے ان سے؟ آپ تو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا و ما فیہا کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہ دیتا. تو کافروں کو جو مال و متاع دیا گیا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کچھ اہمیت نہیں. اہل ایمان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی مال و دولت کو اللہ کی نظر سے دیکھے. اب میں اور آپ ذرا اس آیت پہ چھوٹی سی بات اپنی بھی تو سمجھے، کیا یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے؟ کیا یہ سبم مثانی اور قرآن عظیم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا؟ قسم کھانے کو دل نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اگر قسم کھا کے کہوں کہ جو دولت مجھے اور آپ کو اس قرآن کی صورت میں ملی ہے، یہ دنیا کی ہر چیز سے اعلی ہے. اس کے بعد اگر ہمارے دلوں میں کمپلیکسز ہیں، احساس محرومی ہے، تقابل ہے دوسروں سے، دوسروں کے مال اولاد، ان کی دولت، ان کی حیثیت اور ان کے حسن سے ہم مائل ہیں، تو مان لیجئے کہ ہم نے اپنی دولت کی قدر نہیں کی. ہوتا بھی یہی ہے، جو چیز پاس ہوتی ہے نا ہم اس کی ذرا قدر نہیں کرتے، اور جو چیز دور ہوتی ہے ماہیں بھرتے ہیں. بعض دفعہ اپنے بچے اتنے اچھے ہوتے ہیں ماؤں کے، لیکن وہ دوسروں کے بچوں پہ نظریں رکھتی ہیں. بعض دفعہ اپنے شوہر اچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے انسان ہونے کے ناطے پورے پورے تو آپ کے ہاتھ میں وہ نہیں آ سکتے، لیکن دوسروں کی باتیں زیادہ اچھی لگتی ہیں. اس لیے کہ انسان کو اس میں ایک اصول دیا گیا کہ آپ دیکھیے تو صحیح یہ کیا دولت آپ کو ملی ہے، اور ہم بھی تو سوچیں ہمیں اللہ نے کتنی پیاری دولت دی ہے. آپ دیکھیے پسے ہوئے لوگ ہیں، تڑپے ہوئے لوگ ہیں، اللہ نبی اور آپ کے ساتھیوں کی تسکین اور تسلی کے لیے کہہ رہے ہیں. لوگوں ایک وقت وہ تھا کہ جب اس سے بھی برے حالات تھے. دیکھیے قرآن سے پہلے کوئی لوگ بڑے خوش تھے. آپ اور اگر اس کورس کو اپنے اوپر مشکل سمجھتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کافی زیادہ تکلیفیں اس میں آ رہی ہیں، تو آپ سوچیے کہ اس سے پہلے آپ خوش تھے؟ کہ 9-10 مہینے پہلے آپ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون تھے؟ کیا آپ ایپل آف دی آئز تھے؟ کیا آپ کا نام کسی شوہر نے دے دیا، آپ کے شوہر نے آپ کا نام دے دیا کہ دی بیسٹ وائف آف دی ورلڈ؟ کیا آپ کے بچوں نے دی بیسٹ موم آف کی نام دیا؟ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ تھا بھی تو انشاءاللہ وہ آج بھی ہے، کوئی رکا تھوڑی ہے آپ کے قرآن پہ آنے سے. لیکن اس کتاب کے ساتھ تعلق لگانے والا، جوڑنے والا بندہ اگر دوسری چیزوں کو دیکھے تو سمجھ لیجئے کہ اس نے اس قرآن کی قدر نہیں کی. یہ ایک حدیث کا خلاصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس کتاب کے آنے کے بعد دوسری چیز کو دیکھا، اس نے اصل میں اس قرآن کی ناقدری کی. اور جب کیا اس کو چھوڑ کر پھر دنیا کے کھیل تماشوں میں مگن ہو جانا، کیا وہ سیر ہے اور کیا وہ فن ہے اور کیا وہ مووی ہے اور کیا وہ شاپنگ ہے اور وہ کیا گھرداری ہے کہ جو اس کتاب کو چھوڑ کر چل پڑے؟ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا آپ فارغ لوگ ہیں؟ نہیں، آپ سب کے گھروں میں کام ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے شوہر ہیں. کیا دولت جو آپ کو مل رہی ہے جو آپ کو یہاں لے کے بیٹھی ہے؟ اب آپ میرے سے زیادہ اس بات کو اچھا سمجھتے ہیں. کیسے کن کن مرحلوں سے آپ گزر کے آتے ہیں؟ کیا آپ کا خیال ہے آپ کا رب اس کی قدر نہیں کر رہا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے تم ایک دفعہ قدر کرو، پھر دیکھو میں تمہاری جو قدر کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک وقت تھا کہ آپ مکہ میں کاروبار کرتے تھے، لیکن جو ہی آپ کو نبوت ملی آپ کی دولت ختم ہو گئی، تجارت ختم ہو گئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال 12 سال تک اللہ کے نبی اور اسلام پر خرچ ہوتا رہا. مسلمانوں میں سے بعض چھوٹی عمر کے، جس کو آپ یوتھ کہہ لیں، ان کو گھروں سے نکال دیا ان کے ماں باپ نے. بعض کاروباری اور تجارت پیشہ لوگ تھے سوسائٹی نے بائیکاٹ کر دیا کہ ان سے مال نہیں لینا. 3 سال تک شعب ابی طالب میں معاشی طور پہ بائیکاٹ کیا گیا. غریب مسکین کچھ بھی نہیں تھا. حتیٰ کہ آپ کو پتا کہ مکہ اور اس کے ارد گرد کی بستیوں میں لوگ مظلومی کی زندگی بسر کر رہے تھے. تانے، تحقیر، تصحیق، الزامات، قلبی روحانی تکلیفیں کیا نہیں ملی نبی اور ان کے ساتھیوں کو. اور اس کے برعکس ذرا دیکھیے مکہ والے، بڑے بڑے سردار، دولتوں میں مگن، مالا مال، خوشحال، ایسے حالات میں پھر بندے کو لگتا ہے نا کہ شاید میں غلطی کر رہا ہوں. تو اللہ کہتا ہے کہ تم دل نہ تو لا تحزن. یہ دوسرا اصول ہے، کیونکہ جب قرآن والا دوسرے کا غم حد سے زیادہ کرے کہ بیمار پڑ جائے، روگ لگ جائے، تو پھر دین کہاں ہوگا. یہ اب ایک اگلا اصول ہے، تڑپو، کوشش کرو، فلا اللہ کا باخیون کرو، لیکن جہاں تمہیں لگے کہ کسی دین کی قدر نہ کرنے والے کا غم تمہاری صحت کو خراب کر رہا ہے، تمہارا وقت اس میں چلا جائے گا، تمہاری سکلز ختم ہو جائیں گی، تمہارا فوکس ٹوٹ جائے گا، تو کہا چھوڑو، ان کو پیچھے کر دو، ان کو دیکھو جو تمہارے پاس ہے. آخری آیت دیکھیں گے آپ سورت کی، کہ اللہ اپنے نبی کو وہ خوبصورت اصول سکھا رہا ہے جو آج بڑی بڑی کمپنیز اپنے ورکرز کو سکھاتی ہیں، کہ پھر جسٹ ہینڈل یور کسٹمرز. کوئی کچھ کہہ کے چلا گیا تو اس کو پیچھے کر دو، کیونکہ یہ دولت بہت بڑی ہے، اس پہ رش کرو، تم ان کے حال پہ مت کڑو، اپنے خیر خواہ کو اپنا دشمن نہ سمجھو. ایسے معاملے کر لو کہ جو گئے ہیں، جن کو آپ سے تکلیف ہے، جنہوں نے آپ کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر دوسری طرف جانا چاہا، وہ خود آ جائیں اس ضعیفہ کی طرح. کیسا خوبصورت منظر ہے. اور آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ آج جو کیچڑ اچھالا جاتا ہے، کیا ہم اپنے نبی کا یہ روپ لوگوں تک نہیں پیش کر سکتے؟ اور اگر ہم مسلمانوں نے یہ دین عام کیا ہوتا تو آج واللہ ہی لوگ اپنے نبی کے اوپر ایسی باتیں نہ کرتے. واخفض جناحک للمؤمنین، یہ کون سے مومن ہیں جو آپ کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے ایمان کے اندر آ رہے ہیں؟ یہ وہ غریب مسکین لوگ ہیں جنہوں نے اول اول اسلام قبول کیا. اب آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں. ایک لیڈر کو خوبصورت بات سکھائی جا رہی ہے کہ آپ نہ آنے والوں کا غم چھوڑ کر ایمان والوں کے لیے اپنے بازو جھکا دیں. شفقت، مہربانی، ہیں یہ فقیر مانتے ہیں، ہیں یہ مسکین، ہیں یہ غلام، ہیں یہ بلال کالا، ہیں یہ عبداللہ بن مسعود جس سے ہو سکتا ہے بکریوں کی بو آتی ہو، لیکن جب یہ آپ کے محفل میں آئے تو تواضع کے ساتھ ان کا استقبال کیجیے، ان کی دل جوئی کریں. یہ چوٹیں کھاتے ہوئے آتے ہیں. یہی بات سورۃ الانعام آیت 54 میں ہم پڑھ چکے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، ان کے اوپر سلام کیجئے، السلام علیکم، تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت لکھ رہی ہے. اسی طرح سورۃ شورا آیت 215 میں ہم پڑھیں گے، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہلے ایمان جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں، آپ ان کی طرف کندھے جھکا دیجئے. آپ کو پتا کہ یہی لفظ ماں باپ کے لیے سورت بنی اسرائیل میں آئے ہیں، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ مِنَ الذُّلِّ. تو کیا خوبصورت مقام ہے علم سیکھنے کے لیے آنے والے کا. ہم تو ہمیشہ استاد کے احترام کی بات کرتے ہیں نا، آپ کو یہ آیتیں طالب علم، علم کے سچے طالبوں کا اکرام سکھاتی ہیں. کبھی کسی کو تانا نہ دے. آپ جائیں نہ جائیں کہیں دین سیکھنے، کوئی دین سیکھنے آتا ہے آپ کی دوستوں میں، ساتھیوں میں، کبھی اس کا مذاق نہ اڑائے. آپ کو کیا پتا وہ کتنے خوبصورت ہیں جن کے راستے میں اللہ نے فرشتوں کو بچھایا ہوا ہے، جن کے راستے، جن کے لیے مچھلیاں دعائیں کر رہی ہیں اور جن کے لیے چونٹیاں دعائیں مانگ رہی ہیں. کیا میں اور آپ ان کی ویلیو پہچان سکتے ہیں؟ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ مُبِينٌ، اور آپ کہہ دیجئے میں تو کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں، میری اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. کیا آپ لوگوں کو واضح طور پہ بتا دوں، بس میرا یہ کام ہے. یعنی آپ تڑپتے رہے لیکن یہ نہ کہیں فلانی آیا تو آج کلاس نہیں ہوگی. میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھے، اور میں نے ایسی کلاسز اٹینڈ کی اپنی زندگی کے ایک دور میں کہ اگر 20 لوگوں کی کلاس تھی اور کسی دن 8 آگے یا 4 آگے، 5 آگے اور باقی نہ آ سکے، کلاس کینسل. جو نہیں آئے چلے چھوڑے، آج کلاس نہیں کرتے، پھر ان کا نقصان ہوگا، اگلی دفعہ وہ 4 بھی نہیں آئیں گے. اور میں نے الحمدللہ اپنے عمل کے لیے اس چیز پہ رکھا ہے کہ اگر کبھی کسی ایسے ایڈورس کنڈیشن ناروے میں ایسے ہوتے ہیں, بالکل جب ویک دسمبر چلتا ہے نا بالکل پیک ہوتا ہے کہ اسٹارم آ جاتا ہے جب آپ کہہ لیں کہ ونڈ کا یا سنو کا, تو ہم نے دو تین لوگوں کی کلاس کی موجودگی میں بھی اپنی کلاسیں ایسی کنڈکٹ کی ہیں, کیونکہ ایک بھی بہت ہے. اور ہمیشہ ہر نئے پروگرام میں, میٹنگ میں, جہاں بھی آپ لوگوں نے بھی کبھی واسطہ ہوگا, ورڈ فورتھ میں بھی لاسٹ ٹائم بھی تھی, میں نے کہا ایک بندہ آ جائے تو کلاس شروع کرتے ہیں. اور یقین کریں اگر آپ پوری کلاس ادھر نہ ہو, کوئی ایک آپ میں سے ہوتا تو میرے منہ سے جو باتیں نکل رہی ہیں انشاءاللہ یہی نکلنی تھی. نہ کبھی وقت کم لیا, بعض لوگ کہتے ہیں فلاں آئے تھے لوگ ہی تھوڑے تھے وہ تو بس 20 منٹ کا درس دے کے چلے گئے. یہ دین کے فتنے ہیں, علم کے فتنے ہیں. آپ کہتا ہے کہ اگر نام بھولو نہ میرے ذہن سے اس وقت نکل رہا, پہلے کئی دفعہ سنائی ہوئی ہے بات, بالا کوٹ کے ناطے سے ان کا نام آتا ہے, بہت بڑی شخصیت ہے ہسٹری کی, ابھی شاید یاد آ جائے, دہلی میں لال مسجد کے اندر ان کا کہیں درس تھا, پورے شہر اٹھ کے آیا ہوا تھا ان کے پاس. جب درس دے کے باہر نکلے تو ایک بابا جی لنگڑاتے ہوئے آئے اور انہی کو روک کے پوچھتے ہیں بیٹا یہاں وہ درس ہونا تھا ان کا وہ کب شروع ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا بابا جی ہونا کیا, وہ تو ہو گیا اور میں ہی ہوں جس نے دیا. تو رو پڑے, کہتے بیٹا میں تو اتنی دور سے آیا ہوں تو ختم ہو گیا. کہا اچھا بابا جی آپ درس سننے آئے؟ بیٹھے, ابھی جو درس میں نے پورے مجمع کو دیا نا وہ میں آپ کو اکیلے کو دوبارہ دے سکتا ہوں, کیونکہ وقف اس جناح کل من اتبع من المومنین. اللہ کرے ہمارے اندر یاد ہے دین والوں کی قدر. اور یقین کریں کبھی کوانٹیٹی نہ دیکھیں, کوالٹی دیکھیں. کتنے آتے ہیں, ہو کے بھوسی بھر جائے تو کیا ہوگا, آپ کا ڈبا تو بھر گیا لیکن کام کا تو اس میں ایک گرام اس کے اندر آٹا نہیں ہوگا. تو ہمیشہ یہ کوشش کریں. دیکھیں یہاں پڑھانے کے کئی سٹائل ہو سکتے ہیں, سارے شہر بھی آ سکتا ہے ادھر, یہ بھی بتا دوں, لیکن یہ بس قرآن کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ ہر ایک نہیں برداشت کر سکتا, ہر ایک سخت گولی نہیں کھا سکتا. ڈائلیوٹیڈ فارم میں آپ دیکھیں لوگ ہزاروں میں بھی ہوں گے, نو پرابلم, لیکن کم از کم ایک تو گروپ ایسا ہو, تھوڑا سا ہی ہو جو ہر گرمی سردی کو برداشت کر سکے. جیسے فوجی ہوتے ہیں, جو فوج سے ٹریننگ لی جاتی ہے, میرے آپ سے لے تو ہم تو بستر پہ پڑ جائیں, ہاسپٹلائز ہو جائیں, لیکن دی جاتی کیونکہ کچھ نہ تو دشمنوں کو پکڑنا نا. اور ہم جیسے کہ نہیں سوری اے سی لگا کے سو رہے ہیں فوجی صاحب, دشمن سے کہنا ذرا کسی اور موسم میں آنا. ہمیشہ یاد رکھیے فوج ایڈورس کنڈیشنز میں کام کرتی ہے. یہی میں آپ سب کو بھی آج میسج دے دوں گی, ابھی سے رمضان کے ناطے سے آپ فوجی بن رہے ہیں اسلام کے, اور فوج کبھی عام حالات میں کام نہیں کرتی. وہ عام حالات میں تو بےچارے مورچوں میں بیٹھے انتظار کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت ان کی بس ٹریننگ ہوتی رہتی ہیں, اٹھاؤ بٹھاؤ بھاگو دوڑو تاکہ سست نہ پڑ جائے. ایک آرڈر آتا ہے چلو دشمن آ گیا بھاگو, وہ خوشیاں مناتے اچھلتے اڑتے شکر ہے کام ملا. وہ راتوں کو گرمی میں سردی میں, یہ جو اس آج کے دور کا قرآن ہے جو تفسیر سے آپ اور میں پڑھ رہے ہیں, واللہ ہی میں پورے شعور سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ اسلام کے سپاہی بن رہے ہیں. قرآن آپ کو, آپ کل کے ٹیچر ہیں, آپ کل کی بچوں کی ٹیچر ہیں. تو اب آپ کے نخرے ادھر اگر ہم اتنے ہم گئے کہ آج میرے ساتھ یہ مسئلہ وہ مسئلہ دس اینڈ دیٹ, تو پھر ختم. آج میں نے موو ہونا اس لیے مجھے میں نہیں آ سکتی, آج میرے گھر میں کام ہے میں نہیں آ سکتی, آج مجھے ادھر. میں اپنے سے کسی کو نہیں کہہ رہی, لیکن میں آپ کو آپ کا مقام یاد دلا رہی ہوں کہ آپ جب اتنی مشکلوں میں سے سہ کر آج بیٹھے ہوئے نا, تو آپ نے بہت زیادہ نفع کا سودا کیا. بہت آسان ہوتا ہے اپلیکیشن بھی نہ دو اور ٹک کر کے چھٹی کر لو, اور اپلیکیشن لکھ کے دے دو, کون جاتا گھر میں, کوئی پولیس بھیجے گا نہیں آ رہے جی نہیں آئے, ختم. نہیں کر سکتے آپ, کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی دولت دی ہے. یہی بات یہاں کہہ دی کہ بس آپ ان لوگوں کے ساتھ اس کام کو کرتے رہے. کما انزلنا علی المقتسمین, جیسے کہ ہم نے نازل کیا ان تقسیم کرنے والوں پر. اب اگلی بہت خطرناک آیت ہے, کون؟ الذین جعلوا القرآن عیدین, جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اللہم لا تجعل منہم, اے نبی ان لوگوں جیسے نہ ہو جائیں کہ جن کو ہم نے کتاب دیا اور انہوں نے تقسیم کر دیا. اب کیا مراد ہے اس سے؟ مشکل آیت ہے قرآن کی. اس میں کن لوگوں کا ذکر ہے؟ مختلف مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت اہل کتاب کی طرف ہے. اللہ نے ان کو بھی تورات دی تھی لیکن انہوں نے اس کتاب کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا. کون سے ٹکڑے تھے؟ افتو منون نبی بعد الکتاب ہی بتک فرون, کیا تم کتاب کے بعض حصوں پہ عمل کرتے بعض کو چھوڑ دیا؟ یاد رکھیے جو حال کوئی قوم اپنی کتاب کے ساتھ کرتی ہے اللہ وہی انجام اس قوم کا کر دیتا ہے. قومیں کتابوں کو ٹکڑوں میں بانٹتی ہیں, اللہ قوموں کو فرقوں میں بانٹ دیتا ہے. یہاں فرقہ پرستی کی بات ہے کہ جب اصل پیغام سے لوگ دور ہوئے تو فرقوں میں بٹ گئے, اور فرقوں میں بٹنے والے پورا قرآن کبھی نہیں پڑھتے, وہ چیزیں عام کر لیتے ہیں جو ان کے قول اور ان کے نظریے کے مطابق ہوتی ہیں. تو یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ القرآن سے مراد تورات ہے, ٹھیک ہے, قرآن پڑھی ہوئی چیز. سورت سبا کی آیت 31 میں آتا ہے وقال الذین کفروا, اور کہا ان کافروں نے لن نؤمن بهذا القرآن, ہم تو اس کتاب پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے, نہ تم لاؤ, ولا بالذی بین یدی, اور نہ اس پر جو اس سے پہلے تھا. وہاں بھی دیکھیے تورات کو قرآن ہی کے نام کے ساتھ جوڑا گیا, تو اشارہ ہے یہود کے علماء کی طرف جنہوں نے اپنے ذاتی فائدوں کے لیے اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور ان کے اس کارنامے کا تذکرہ سورت الانعام کی آیت 91 میں بھی آتا ہے تجلونہ قراتی ستبدونہا وتخفون کثیرا, تم نے اس کو یعنی تورات کو ورق ورق کر دیا, ان میں سے کسی حصے کو ظاہر کرتے اور اکثر کو چھپا رکھتے ہو. تو پتا کیا چلا, پورا قرآن لینا. اب آپ دیکھیے دینے والا تو پورا ہی قرآن دیتا ہے, جب ہم چھٹیاں کر لیتے ہیں تو ہمارا قرآن کیسا ہوتا ہے؟ جی بتائیے, بات سمجھے؟ جیسے ہم دورہ قرآن کریں گے تو اللہ نہ کرے کہ میری آئے زبان سے ایک آیت بھی چھٹے, اور کبھی کوئی ٹنگ سلپ یا ریکارڈنگ میں نہ آئے تو ہمیں پھر وہ بعد میں ریکارڈ کر کے دینی پڑتی ہیں کہ یہ سیٹ میں ڈال دیں, عیب ہوگا کہ قرآن کی آیت ہی نہیں ہے. دینے والا تو پورا ہی دے گا, لینے والے کتنا لیں گے؟ آپ ذرا خود سے یہاں سوال کریں سورہ ہجر کی آیت 91 پہ رک کر, کہ سورت فاتحہ سے لے کر ہجر کی آیت 91 تک میں نے کتنا مس کیا, میں نے کتنے حصوں کو چھوڑا اور کتنوں کو لیا. رمضان اس کا بہترین موقع میک اپ کا, اپنے پچھلے چھوٹے ٹیسٹ اسائنمنٹ کرنے کا آپ کے لیے نادر نسخہ ہے, کیونکہ ایک مہینہ تک تقریباً آپ کا آگے لفظی ترجمہ نہیں ہوگا, باقی سب کچھ ہوگا. جس کو اس دوڑ میں پیچھے نہیں رہنا آگے بھی جا کے, وہ اپنے پچھلے حصے کو پورا کرے. رمضان تو ہے ہی قرآن کا مہینہ, ویسے قرآن پڑھنے کے بجائے بیٹھ کے آدھا سپارہ یاد کر لیں, لفظی ترجمہ پڑھ لیں, دوہرا لیں, اور دورہ قرآن تو ویسے ہی آپ کی مدد کرے گا. تو یاد رکھیے کہ آدھی آدھی چیز کا کوئی حسن نہیں ہوتا, مزہ ہی نہیں آتا, وہ چیز پھر آخر ہاتھ سے نکل جاتی, پھر کہتے ہیں اب اگلے سال کروں گی, چونکہ میری ایک سورت چھٹ گئی ہے, اب اگلے سال کے دورے اگلے قرآن اگلے کورس میں بتائیے گا, ہم وہاں پہ آئیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم. دیکھیے بڑا خوبصورت انداز ہے, پیچھے کیا تھا, لَأُمَرُكَ, کیا تھا, لَأُمَرُكَ, کچھ اس طرح کے لفظ تھے, تیری عمر کی قسم, اور یہاں کیا آ رہا ہے, آپ کے رب کی قسم. لگ نہیں رہا کہ نبی کا دل دکھا ہوا اور اللہ ان کو پیار کر رہے ہیں؟ بالکل ایسے ایک دکھی بچہ جس کی ماں اس کو پیار کرتی ہے, میرے بچے تیرا دل ٹوٹا. کبھی آپ کو شک پڑ جائے نا بیٹی دکھی ہے اپنے گھر میں یا بیٹا پریشان ہے, تو آپ آتے جاتے اس کو گلے لگاتے ہیں, آپ اس کی پیٹھ سہلاتے ہیں, آپ اس کی آنکھوں کے آنسو کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ دین کے راستے میں نبی کا دل دکھے اور نبی کچھ نہ کرے, اللہ کچھ نہ کہے؟ ہمیں پتا ہے, ہمیں سب پتا ہے, آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھ کے رہیں گے. کن سب سے؟ جو آپ کو ستاتے ہیں, جو آپ کو مکہ سے نکالنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. سورۃ الاعراف آیت 6 میں بھی یہی بات پڑ چکی, فل پڑ چکے ہم, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ, اور ان سے بھی جن کو رسول بنا کر بھیجا گیا. کیا کہ یہ تھوڑے وقت دیر کی بات ہے, ایک ایک چیز کا حساب ہوگا کہ بتاؤ نعمتوں کی کیا قدر کی. کس چیز کے بارے میں پوچھیں گے؟ اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ہر اس چیز کے بارے میں پوچھیں گے جو یہ کرتے رہے. آپ کیا کریں, یعنی ان کو چھوڑ دیں, جو نہیں مان رہے ان کو نہ کچھ کہیں آپ, بلکہ فَاسْدَ بِمَا تُؤْمَرْ وَعَارِضَنِ الْمُشْرِكِينَ, اب آپ علل اعلان بیان کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے, اور ان مشرکوں کی ذرا پرواہ نہ کریں. آپ کا کام یہ ہے, آپ دائی دین ہیں, آپ مبلغ ہیں, آپ اس دعوت کے کام کو کھل کے کریں. یہ ہے وہ حکم کہ اب ڈھکنے چھپنے کی بات نہیں, مسئلے چھپانے نہیں, کوئی حکمت نہیں, کچھ نہیں. اب آپ آرام سے بتائیں. ابھی تک تو انفرادی باتیں بتاتے تھے نا. جب آپ نے شروع میں, اب دیکھیں, اپنی بیوی سے بات کی, دوست سے بات کی, چچا زاد بھائی سے بات کی, ٹھیک ہے, منہ بولے بیٹے سے بات کی, ہو گئی بات, سب ہو گئے. تقریباً 3 سال تک پہلی وحی کے بعد سے انفرادی دعوت کا سلسلہ چلتا رہا تھا. انفرادی دعوت, ون آن ون بیس پر. یہ ہم سب کے لیے بھی عمل کی بات ہے. جس معاشرے میں دین کی کوئی بھی دعوت نئی نہیں آتی ہے نا, تو وہاں فلائرز کام نہیں کرتے, وہ نیٹ کام نہیں کرتا. وہاں ورڈ بائی ماؤتھ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آ کے دیکھو یہ کتنی پیاری بات ہے. نام چاپ دے پیئیں گے, لوگ کہیں گے اب ہیں کون, ہم آپ کو نہیں جانتے, آپ کے نام کو کیا جانیں گے. ہاں, بعد میں صرف نام پہ بھی ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں, وہ بعد میں ہوتا ہے, کئی سال کے بعد, جب ساتھ کتنے کتنی باتیں جمع ہو چکی ہوتی ہیں. تو جب یہ وقت ختم ہوا, تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فاستبما تؤمر, اب الاعلان, دعوت کیجئے. وہ خفیہ دعوت نہیں تھی, یاد رکھیے. بعض لوگ غلطی کھاتے ہیں, کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی 3 سال کی دعوت خفیہ تھی, ہڈن تھی, سیکرٹ تھی. نیور, دین کی دعوت کبھی بھی خفیہ نہیں ہوئی. ایک دن ایسا نہیں آیا کہ آپ نے اپنی دعوت کو خفیہ رکھا ہو, بلکہ فطری اور تدریجی طریقہ تھا, گریجویل تھی. جس جگہ بات کرنے کا فائدہ ہے وہیں کریں گے نا, جس طرح سے بات کرنے کا فائدہ ہے. تو میرے اور آپ کے لیے بھی یہ عمل ہے. اگر آپ کو لگتا ہے ابھی آپ کے خاندانوں میں یہ دعوت نہیں آئی, تو ون آن ون بیس پہ بات کریں. اگر آپ کو لگتا ہے ابھی آپ کی دوستوں نے اس دعوت کو نہیں سنا, تو پھر آپ اپنی دوستوں کو جا کے کسی پارٹی میں سب کے بھی میں لیڈیز پلیز, سسٹرز پلیز, نہ کہا کریں. ون آن ون بیس پہ چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑا کے درد مندی کے ساتھ, پیار محبت کے ساتھ ان سے بات کیا کریں کہ آؤ میری بہن, دیکھو کتنی پیاری چیز ہے, تم آؤ. اس وقت جو کنوینسنگ ہے وہ فلائرز کے ساتھ نہیں ہوتی, یہ انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے. اسی کا حکم اس میں مل گیا. اور اب الاعلان دعوت دو, فکر نہ کیجئے, لوگ آپ کی بات مانے نہ مانے, اور آپ کو گا, اور آپ کو پتا کہ اس کے بعد آپ نے کیا کیا. اللہ اکبر. اس حکم کے بعد آپ کوہ صفا پر گئے, اونچی آواز سے آپ نے لوگوں کو پکارنا شروع کیا. عربوں میں رواج کیا تھا کہ جب کوئی اہم خبر کسی کو دینی ہوتی تھی نا, تو کوہ صفا پر کھڑے ہوتے اور جا کے آواز لگاتے, برہنہ ہوتے یعنی کپڑے اتارتے, ننگے ہو کے سامنے کھڑے ہو کے یا سباہا کی دعوت دیتے. یعنی ایک اعلان تھا, کیونکہ نہ مائک تھے, نہ کوئی ٹیکسٹنگ تھی, نہ کوئی ای میلنگ سسٹم تھا. جب لوگ دور سے دیکھتے پہاڑ پہ ایک شخص ننگا کھڑا ہے اور شور کر رہا ہے, تو اس کا تک کہ کوئی خبر ہے, یا تو کسی دشمن نے حملہ کر لیا, کوئی کچھ ہے, کیونکہ اس دور میں یہی خطرے ہوتے تھے. ایسے شخص کو اس لوگ کہتے تھے, وہ دور کے میں ایسے شخص کو وہ کہتے تھے نذیر اوریا. لکھ لیجئے, نذیر ڈرانے والا, اوریا نیکٹ, بےہودہ رسم تھی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعوت کا مرحلہ آیا, تو کچھ لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ بھی عربوں کی یہی عادت اپنائیے. تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں, میں یہ گندی عادت نہیں اپناؤں گا, کپڑے نہیں اتارے, لیکن کوہ صفا پر کھڑے ہوئے واہ سباہا کا نعرہ لگایا. جو لوگ آپ کی آواز سن رہے تھے بھاگم بھاگ آپ کے پاس پہنچے, جمع ہو گئے. جب سب آگے, تو پھر آپ نے ان کو کہا, لوگو, وہی جو معروف فکرے آپ نے سنے ہوئے ہیں. تو میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے تو مانو گے؟ کہا مانیں گے, کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, آپ صادق بھی اور امین بھی ہیں. پھر اس وقت آپ نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اس وقت آپ کے بدقسمت چچے ابو لہب نے تبن لک علی حاض جماعت نہ کہا, تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے, نعوذ باللہ, میں اس لیے جمع کیا تھا. اس پہ تبت جدا ابی لہب وطب نازل ہوئی تھی. تو کعب ڈرنے کی بات نہیں, نہ کفی نہ کل مستحسین, ہم آپ کی طرف سے ان مذاق اڑانے والوں سے نبٹنے کے لیے کافی ہیں. ڈونٹ وری, مخالفت کی فکر نہ کریں, لوگ آپ کا بال سے بیکا نہیں کریں گے. کیوں ان کافروں سے کیوں نہ ڈریں؟ کیونکہ ان کے اندر دمخمی نہیں ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو الذین یجلون مع اللہ الہن آخر, جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کھڑے بیٹھے ہیں. فسوف یعلمون, تو ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا. یعنی کافر کے اندر کوئی دمخمی نہیں ہوتا. مشرک تو دنیا کا سب سے ڈرپوک شخص ہے, صرف مواحدوں کو کھڑے ہونے کی دیر ہے. توحید سے تو کافر اتنا ڈرتے ہیں کہ توحید والے کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتے. یہ ساری باتیں کر کے اب بالکل آخر صورت میں دکھ سکھ ہے. کیا اب اس کو ذرا محبت کرنے والے رب کی طرف سے, پیار کرنے والے دوست یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کے تعلق کے ناطے سے دیکھے گا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ, اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے, آپ کا سینہ گھٹتا ہے. کس بات پہ؟ بِمَا يَقُولُونَ, ان باتوں پہ جو یہ آپ کے خلاف کرتے ہیں, پیٹ پیچھے جو کرتے ہیں, منہ پہ تو کوئی نہیں کرتا تھا. یہ جو آپ کے اپنے دلوں میں آپ کے بارے میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا باتیں, ہمیں پتا آپ کا دل دکھتا ہے, اور دل کی باتیں کبھی کبھی کسی کی زبان پہ بھی آ جاتی تھی تو کیا خوشی ہوتی ہوگی نبی کو سن کر کہ لوگ ان کو دیوانہ مجنو کاہن اور کیا کچھ کہتے ہیں اور بگاڑ ڈال دیا اور ڈسپلن نہیں اور کچھ نہیں ہے کچھ نہیں. آپ سوچیے اللہ کے نبی کو خوشی ہوتی ہوگی, کیونکہ جو ہی اعلان سر عام کیا نا, دعوت کھلے عام ہوئی, طوفان امٹ گیا مخالفتوں کا. پہلے مرحلے پر یہ مخالفت اگرچہ صرف زبانی تانو تشنی اور بدگوئی تک تھی, کوئی کاہن کوئی مجنو کوئی شاعر کوئی کچھ کوئی کہتا, کوئی بہت دور کی بات لا کے کہتا ہے آپ کے گھر میں ایک اجمی غلام چھپا ہوا ہے جو آپ کو خبریں دیتا ہے اور آپ اس سے سن سن کے آ کے سیکھتے ہیں اور ہمیں پڑھاتے ہیں. کسی نے اس سے بھی پڑھ کے جرت کی, کہا ہاں آپ پر اسیب کا سایہ ہو گیا, اور کوئی ہمدردی کی باتیں کرتے. ایک شخص تھا عتبہ بن ربیعہ, بڑا معزز عقل مند شخص سمجھا جاتا تھا اپنے معاشرے کا, آپ کے پاس آیا ہمدردی کرتے ہوئے, کہنے لگا دیکھو میرے بھتیجے, بڑے بڑے عالموں کو میں جانتا ہوں اور کاہنوں سے میرے تعلقات ہیں, ذرا بتاؤ میں کسی کو بلاؤں تاکہ تمہارا علاج کر دیں. اب آپ سوچیں یہ کیسی ہے, جیسے آپ کسی اچھے بھلے شخص کو جو دین پہ عمل کر رہا ہو, دیکھیں بیٹا داڑھی بھی رکھ لی ہے خیر سے, شلوار بھی تھوڑی سی ٹخنوں سے اونچی ہو گئی ہے, اور وہ کام پہ سے بھی وقت نکال کے اب تھوڑا قرآن پڑھنے لگا, تو ایک دن اس کو بلا کے نا بیٹا ادھر آؤ, ایک ڈاکٹر سے میری سلام دو, پاگل خانے میں کام کرتا ہے, ذرا تمہیں بھیجوں ادھر. کیسا لگے گا, کتنی تکلیف ہوتی ہوگی, دل کی گھٹن کا تذکرہ. یا پھر دیکھیے غصہ نہیں ہے تکلیف ہے, اور بہت کم لوگ کسی کے غصے اور کسی کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں. میں اکثر سوچتی ہوں کبھی بھی کسی جگہ ڈسپلن کے لیے کوئی بات کہی جائے تو کتنے لوگ سوچتے ہوں کہ آج ان کو بڑا غصہ آیا ہوا ہے, گالی دیں گے اگر آپ یہ سوچیں گے. غصہ نہیں ہوتا, غصے میں چلو پاؤں پٹک کے چلے جاتے ہیں, یہ دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, درد ہوتا ہے. اللہ کے نبی کبھی چیخے چلائے نہیں, صرف لوگوں کو ان کی غلط باتوں پہ احساس دلاتے تھے کہ لوگ اللہ نے تمہیں سبع من المثانی اور اتنی پیاری چیز دینے کا فیصلہ کیا ہوا ہے, تم میری قدر کیوں نہیں کرتے؟ تو کیا کہو کہ تم ان کو پیچھے کرو, اور کیا کرو اس دکھ کو دور کرنے کے لیے؟ دوسرا مرحلہ, فسبح بحمد ربک, آپ تسبیح کیجیے اپنے رب کی صبح شام. لوگوں کے ذکر الاپنے کی بجائے رب کا ذکر کرو, کچھ سکون اور آئے گا نا. دیکھیے جب بات کی جاتی ہے تو دل تھوڑا ہلکا ہو ہی جاتا ہے نا, تو کہا تم میرے ساتھ بیٹھ کے دکھ سکھ کر لیا کرو, اور تسلی چاہیے تو تیسرا مرحلہ, وَقُم مِنَ السَّاجِدِينَ, پھر اپنا سر سجدوں میں رکھ لیں. یہ ہے ساری مخالفتوں کا علاج, جب آپ پوری کوشش کریں, ہر ممکن چیز کو جگہ پہ رکھنے کی کوشش کریں, لوگ تعاون نہ کریں, سیریس نہ لیں, کچھ لیں باقی نہ لیں کچھ نہیں, تو پھر ایک آخری حل ہے کہ فوز امری اللہ, میں تو اپنا معاملہ اللہ پہ ڈالتا ہوں, انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ, اللہم الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی. پھر تو یہ دعائیں زبان پہ رہ جاتی ہیں, پھر انسان کو اپنی ذاتی اصلاح اور اللہ کے ساتھ تعلق اور عبادت پہ غور کرنا چاہیے. کب تک یہ کریں آپ؟ وعبد ربک, چوتھی چیز, اپنے رب کی عبادت کیجیے. کب تک؟ یقین, جب تک کہ آپ کے پاس وہ یقینی چیز آ جائے. بہت غلط ترجمہ کیا تصوف والوں نے اس آیت کا, کہتے ہیں بس تب تک اللہ کی عبادت کرو نمازیں پڑھو جب تک یقین نہیں آتا. جسے یقین آ جائے اللہ ہے سب ٹھیک ہے تو بے شک چھوڑ دو, پھر تم پہنچ گئے اوپر سلوک کی منزلوں پہ. نعوذ باللہ, ثم نعوذ باللہ, لکھیے الیقین موت کا نام ہے, موت کے بہت سارے نام ہیں نا اردو میں بھی, تو ہم موت کو کیا نام دیتے ہیں, کبھی قضا کبھی اجل کبھی کہتے ہیں فلاں اللہ کو پیارے ہو گئے. تو یہاں یقین سے مراد یقینی چیز ہے, یعنی زندگی کی آخری گھڑیوں تک بندگی میں ڈوبے رہے. اور وعبد کیا ہے اس کو منڈے کو دیکھیں گے انشاءاللہ, بندگی کیا ہوتی ہے, عبادت کیا ہے. اللہ کی مدد بھی لوگوں نے کہا یقینی چیز آ جائے. کچھ بھی کہہ لیجئے, ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ لوگوں کی طرف سے ملے ہوئے دکھ رب کے سامنے جھک کر دور کر لو. آپ اور مجھے بھی یہی میسج دیا جا رہا ہے, پوری کوشش کریں گے آپ گھر والوں سے ادھر سے ادھر سے دین کی بات پہچانے کی. لوگ آپ کی میری بات نہیں مانیں گے, کریں کیا؟ آپ اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھاتے رہیں. جو کام آپ اور میں اپنی کوششوں سے نہیں کر سکتے, اب میں پوری کوشش سے جو نہیں کر سکا, حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح, میں اب وہ تیری طرف آ کے لے رہا ہوں. مجھے سارا دن بھاگ بھاگ کے سب کچھ نہیں ملا, تو ایاک نعبد ویاک نستعین, مجھے اپنی طرف لیا. یہ تھی یہ سورت اور یہ سبق, سب باتوں کا خلاصہ. اللہ تعالیٰ نبیوں کی کہانیاں سنا کر ہم سب کو بھی آج کے دور میں اپنے اس دین پہ عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں. ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں جتنا اہم سمجھیں گے اللہ ہمیں اتنا اس سے فائدہ دے گا. گھر والے بھی ان چیزوں کو تبھی اہمیت دیں گے جب ہم اس کو اہمیت دیں گے. اور یہ بھی بات اس سے سمجھ آتی ہے کہ مخالفت چاہے بہت سارے لوگ کر رہے ہوں, ایک اللہ کی طرف سے ملی ہوئی تسلی بڑی خوبصورت ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتا, آپ دیکھیں بچہ کتنوں سے لڑ کے آتا ہے اور ماں کی تسلی سے ساتھ ہی چپ. صرف ماں پیار کا ہاتھ پکڑے, اچھا میرا بیٹا چپ, میں پوچھوں گی, ختم, سٹاپ, وہی ختم. اللہ کو سنانا سیکھیں انشاءاللہ تعالی, اللہ تعالی ہم سب کی مدد کرے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ سورت ہجر کے آخر میں یہ جو جتنی بھی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے پڑھی ہیں, اب چونکہ اب سب ایک سٹریچ میں اللہ کے حکم سے دار قرآن سننے والے ہیں, تو اس کے ناطے سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا. رمضان میں ایک بہت بڑی خیر یہ ہوتی ہے کہ ہم اتنے تھوڑے وقت میں مکی مدنی پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی دوستی ہو جاتی ہے. کیونکہ ابھی دیکھنا ایک مکی سورت شروع ہوئی, بہت دن چلی, پھر کچھ چلی, پھر مدنی. اب کافی دنوں سے ہم نے مدنی سورت نہیں پڑھی, تو اب ہمیں مدنی سورتوں کا مزاج نہیں مل رہا. تو لمبی چیز ہوتی ہے اس کا اثر دیر پا تو ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ پھیل جاتا ہے. دورے قرآن میں بہت تھوڑے دنوں میں ہم بہت کچھ لیتے ہیں. آپ یہ ساری آیتیں جو آخری ہم نے پڑھی ہیں, خاص طور پہ اس پہ آپ بعد میں جا کے غور کیجیے گا. آپ کا ان آخری آیتوں پہ, یہ اسپیشلی جو آیتیں آیت نمبر 87 اور 88 ہے, اس کو اپنے اوپر ہوم ورک کے لیے لکھیے. لا تمدن عینیک, کیا میں ابھی بھی اپنی آنکھوں کو لمبا کرتی ہوں؟ دیکھیے مد کہتے ہیں نا, مد کیا ہوتی ہے تجوید میں, لمبا کرو. تو مد کے کسی کی کوئی چیز دیکھی تو ہائے یوں دیکھتے گئے, اتنی لمبی گاڑی, اتنا بڑا گھر, ہائے دلہن کا یہ جوڑا, ہائے یہ سیٹنگ. نہیں, اب ان چیزوں سے مت اپنے آپ کو دیکھو. دنیا کی اہمیت ختم ہو جائے گی آپ کی نظروں سے جب آپ آئیں گے اصل دین کی خوبصورتی کی طرف. کو بات شیئر کیجیے. جی کوئی بات, جی بینا جی آپ کچھ شیئر کریں, وہیں بیٹھ کے کچھ شیئر. مجھے آپ کے آج کل آنے کی بہت خوشی ہو رہی ہے, میں نے اسی لیے آپ سے یہ بات کی ہے. میں ان کو قریب سے تھوڑا جانتی ہوں. یعنی اتنا گھر میں آج کل کام ہے, اتنا کام ہے اور اتنا میس ہے جو گھر کے اندر ریپیئر کے اندر آپ کو پتا ہوتا ہے. لیکن ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے, یہ جیسے 9 بجے نکلتی ہیں صبح ویسے نکل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور اس سے بھی بڑھ کے دے ہم سب کو. یہی زندگی ہے, ہر دن میں چپکے چپکے فجر کے یہی سوچتی ہوں آج یہ نہیں جائیں گی, لیکن یہ آ جاتی ہیں اور یہ گھر جائیں گی, دیکھیں گی خوش ہو جائیں گی ان کا گھر کیسا ہوا ہے. یہ اللہ کے کام کرتی ہے نا, اللہ ان کے کام کروا دے گا آپ سب کے ساتھ. میں آپ کو نہیں جانتی اس لیے مائنڈ نہ کیجیے گا. جس کو میں دیکھتی میں نے کبھی جھوٹی گواہی نہیں دی اپنے شعور سے, نہ کبھی کسی کی جھوٹی تعریف کیا, نہ تکلفن کسی سے کچھ کہا, لیکن جو میرے دل میں آتا ہے نا وہ یہی بات ہے. اور یہ ان کا آنا صرف آج کل آنا نہیں ہے, یہ ان کے قدم جما رہا ہے. کس بات میں؟ کہ پھر زندگی ویسے بھی بڑا کوئی کام ہوتا ہے, یہ اس دن بھی آئیں گی. اور آج پاؤں پھسلیں گے تو کل اور پاؤں پھسلنے آسان ہو جائیں گے. جی اور کوئی بات ان سبق کے ناطے سے خاص طور پہ؟ جی آپ عرفہ.
مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا ٹوٹا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے جیسے زخموں پہ
پہا
رکھے کہ تم تسبیح کرو اور پھر سجدہ کرو اور عبادت کرو. یعنی ہم لوگوں کے لیے بھی کتنے انہوں نے اچھے ہم لوگوں کو آئیڈیاز
دیے کہ اگر
ہمارا دل دکھا ہوا تو ہم نے کس طرح سے اپنا دل جو ہے مضبوط کرنا ہے.
جی یعنی ہمارا تو دل ایسے رہ جاتے ہی دکھ جاتا ہے. کبھی سوچے اللہ کے نبی والے تانے اور الزام اگر ہمیں ملتے ہیں تو میرا لے آج کل تو سارے ہاسپٹل بک ہو چکے ہوتے. ہاں اتنا کچھ ان کو ہوتا تھا لیکن سمائل تھی. جی آپ ہم
دنیاوی طور پہ وہ شیطان کر جاتا ہے کہ نہیں ٹو مچ ہو گیا ہے اور بہت زیادہ ایسا ہو گیا ہے. تو آپ نے جو کوسچن ریز کیا تھا کہ آج سے اگر آپ 10 سال پہلے دیکھو تو اس پہ اور آج میں کیا فرق ہے. یہ میرے لیے بھی اور سب بہنوں کے لیے بھی کہ ہم یہ سوچتے ہیں اٹس ٹو مچ, بچے اگنور ہو رہے ہیں یا گھر اگنور ہو رہا ہے. لیکن یہ مجھے یہی لگا تھا کہ یہ اس کوسچن نے مجھے واقعی جھنجھوڑ دیا ہے کہ یہ صرف ایک شیطان کا.
دیکھیے ہم کیا کریں گے اپنے بچوں کے لیے اور ہمارے بچے ہم سے کیا لیں گے, یہ تو اس کو پتا چلے گا جو حقیقت میں اس سفر میں چلا ہوا ہے. تو بہرحال یہ دیکھیے کہ آج الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے رمضان سے پہلے جو ہماری تفسیر کی کلاس تھی, صرف آپ ایک ایک لفظ کو غور سے سنیے گا, کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. دل تو یہ چاہ رہا ہے آپ کو بریک دوں اور یہ کہہ رہے ہیں ابھی 10 منٹ ہم بریک میں. دوسری وجہ یہ کہ آج ہمارے ساتھ اسپیشلی اوسلو والے بھی سن رہے ہیں, تو آپ کے لیے چھوٹا سا ہم نے ایک پروگرام سیٹ اپ کیا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی گائیڈ لائن دے دی جائے رمضان کے لیے. ٹھیک ہے, آپ کا کتنا بڑا حصہ ہے رمضان کے دورہ قرآن میں. یعنی اس وقت اگر میں صرف آپ اس میرے سامنے جو موجود لوگ ہیں ان کو کہوں, آن لائن پہ تو کیا کوئی کرتا ہے کس کو دکھتا ہے, لیکن آپ سب اس کام میں میرے ساتھ میں کہہ سکتی ہوں کہ برابر کے شریک ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایک بہترین دورہ قرآن دیں, ہاتھ کھڑے کریں. آپ سب کو یاد ہے وہ دن جس دن ہم نے یہاں ہی بیٹھ کے یہ کی تھی کہ انشاءاللہ اس سال بھی ادھر ہی ہوگا, یاد ہے نا آپ کو؟ آج بھی آپ اس چیز پہ خوش ہیں؟ کتنے لوگ اس پہ ابھی بھی خوش ہے, دل سے شکر گزار. خوشی تو چھوڑیے نہیں شاید کرنا آتا یا منانا آتا کہ ہم اس پہ خوش ہیں کہ ہمیں آن سائٹ پہ بیٹھنے کا موقع دیا کے لیے. چلے جو خوش نہیں ہے اللہ ان کو بھی خوش کرے, جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے اس کا تو وہ خوش نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, کوئی بات نہیں ہے. لیکن یقین کریں ابھی 2 دن پہلے یہاں ایک اسٹوڈنٹ بیٹھی ہوئی تھی اور آپ کو پتا کہ وہ دوسری جگہ سے آئی ہوئی تھی, تو انہوں نے ایک کلاس لی ہے پچھلے 3 سال سے زیادہ میں ان کو جان رہی ہوں آن لائن کلاس, اور میں بھی اسے پہلے بھی ہوں. لیکن آپ کے ساتھ یہاں کلاس سننے کے بعد ان کی کیفیت تھی, پھوٹ پھوٹ کے وہ بعد میں روئیں, کہتی ہیں کہ میں حالانکہ ماشاء اللہ میرے خیال میں وہ بہت سیکھ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ نے کورسز بھی ان سے کروائے, کہتی آج کی صرف ایک کلاس مجھے ایسے لگا کہ میں نے جو آج سیکھا وہ میں نے پہلے کبھی نہیں سیکھا. ایک اثر ہوتا ہے, یہ آپ کسی بھی جگہ آن سائٹ پہ جا کے بیٹھیں گے نا تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتی ہے. لیکن جیسے کہ آج ہم نے یہ بات سنی ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو اس نعمت پہ ذمہ داری بھی تو بڑھتی ہے نا. آپ دیکھیں کہ میری جگہ پہ اگر یہاں ریکارڈنگ چلے, ہو سکتا ہے نا چل سکتی, کوئی بڑی بات نہیں. اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو آخری آیتوں کی میں نے بہت ساری چیزیں سکپ کی ہیں کیونکہ مجھے آج آپ کو کچھ اور بھی بتانا تھا. پچھلے سال کی آپ جا کے اس کی تفسیر سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اور بھی کئی چیزیں اس میں نظر آئیں گی. کیسٹ یا ریکارڈنگ کوئی بھی جو ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی یعنی متاثر نہیں ہوتی ماحول سے, الا یہ کہ کوئی شور ایسا ہو جس سے آپ لوگ ادھر ادھر کریں. تو سننے والوں کو جو کیسٹ کا بولنا ہوتا ہے نا وہ ایک ہی ہوتا ہے واضح, لیکن جب آپ کسی بھی ٹیچر کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ انسان ہوتا ہے. میں اپنی کمزوریوں کا آج آپ سے اظہار کرنے لگی ہوں, شاید آپ میری اس بات کو کچھ سمجھ سکیں کہ نہ سمجھ سکیں, لیکن میں کوشش کر رہی ہوں اس بات کی. میں پوری کوشش کرتی ہوں اللہ کی توفیق سے. یہاں میں صرف اپنے آپ کو ایک ٹیچر کے طور پہ دیکھتی ہوں, واللہ ہی قسم کھانے کو تیار ہوں, یہی پیغام ہر جگہ دیتی ہوں کہ مجھے صرف ایک ٹیچر رہنے دیں. آئی لو ٹو ٹیچ اینڈ آئی جس کو ہیٹ تو نہیں بولتی, لیکن جو چیز مجھے سب سے بری لگتی ہے یا اپنی طبیعت کے خلاف ہے وہ ایڈمنسٹریشن کے کاموں کو دیکھنا ہے. کیونکہ اس کو تو کرنے والے میرے سے بہت اچھے لوگ ہوں گے، لیکن مجھے اللہ نے اگر یہ قرآن کی دولت دی ہے تو میں اپنا ایک ایک منٹ سیکنڈ اس میں استعمال کروں. لیکن چونکہ ہر جگہ جہاں کام ہوتا ہے لوگوں کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا، تو مجھے تھوڑا سا ان کی مدد کرنی پڑتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو میں نے اس وقت بات آپ سے کرنی ہے کہ آپ سب جو را مٹیریل ہے ہمارے اس دورہ قرآن کا، آپ سسٹم کو فالو کریں گے، آپ وقت پہ آئیں گے، آپ کا یونیفارم ٹھیک ہوگا، آپ شو کریں گے نا کہ واقعی یہ ہمارے اوپر ایک نعمت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جو بات میرے دل سے نکلنی نہیں تھی وہ بھی نکلے. اور آپ کو پتا کہ یہ سال تک اللہ کرے کہ قیامت تک یہ سب کچھ چلتا رہے، آپ کا خاموش حصہ ہوگا. سمجھے؟ جیسے میں آپ کو سچ بتاؤں، یہ میری آپ زیادتی کہہ لیں آپ کے اوپر، اگر میں کروں آپ کی کلاس میں، مجھے آج بھی، میں ابھی آپ سب پہ ایک نظر ڈالوں تو میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے 15-20% 25% لوگوں کے نام یاد ہیں. آپ میرا بعد میں امتحان لے لیں بیٹھ کے، ریئلی پوری کوشش کے باوجود. ویسے لسٹوں میں مجھے نام پتہ، آپ کا الگ سے نام کہیں آئے گا مجھے پتہ، سائمہ اقبال ایک ہے ہماری کلاس میں، وہ کون ہے میں ٹیلی نہیں کر پاتی، لیکن الحمدللہ آپ کافی لوگوں کے ساتھ ہے، شکلوں سے میں آپ کو کہیں بھی دیکھوں گی تو پہچان لوں گی. آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی جس دن کلاس میں نہیں ہوتا تو میری نظریں اس کو ڈھونڈتی ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ یہ ایک، یہ دولت ہمیشہ نہیں ملتی. میں جب ناروے میں تھی تو ساتھی کام بھی خود کرتے تھے، ساتھ تو ظاہر کام بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے، تو میں جب بھی کچن میں کام کرتے دیکھتی تھی کسی سسٹر کو یا کوئی کلیننگ کا، جب بھی بعد میں دوسرے سالوں میں، پہلے نہیں، پہلے تو میں پڑھا رہی ہوں مجھے نہیں پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ میں نے ناروے میں ایک سال ایسا بھی گزارا کہ کیسٹ سے ریکارڈنگ کروائی اور میں ویسے دوسری چیزوں کو دیکھتی تھی. تو جب میں ان کو کچن میں دیکھتی تو میں ان کو ہمیشہ یہی کہ جملہ بولتی تھی کہ باجی میرے سوا آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ کلاس میں بیٹھ کے سنیں، اس اسکول میں میرے سوا آپ سے ہر بندہ یہ ڈیمانڈ کرے گا بھجی ادھر کام ہے ادھر آ جائے، بیبی سٹنگ میں آ جائے ادھر آ جائے، یہ صرف میں وہ ہستی ہوں جو آپ کو ادھر سے اٹھا کے کلاس میں لاتی ہوں. تو وہ روتی تھی، اور آج آپ دیکھیے کہ وہ میرے بغیر کام کرتے ہیں نا، کبھی بھی کوئی ہمیشہ نہیں رہتا. اور میری جو سب سے بڑی خواہش ہے آپ سب کے لیے، وہ یہاں بیٹھ کے پڑھے. مجبوریوں میں، ذمہ داریوں میں اگر آپ کو کوئی کام ملتا یا دیا بھی جاتا ہے تو وہ صرف ایک مجبوری ہوتی ہے. ایون مجھے پتا ہوتا ہے ابھی تو یہ چھوٹی سی جگہ پہ ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کانوں میں آواز پڑتی ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کمرہ کہیں ہو، کوئی کہیں ہو، دل دماغ ادھر ہو. کل بھی میری جن سے میٹنگ ہو رہی تھی، میں نے کہا میں آپ پہ فرض کرتی ہوں کہ اگر آپ نے بیبی سٹنگ کے روم میں انٹرنیٹ کا اور لیپ ٹاپ کا صحیح انتظام نہیں کرنا تو میں خوش نہیں ہوں اس بات پہ، کیونکہ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں. یعنی ایون سسٹر عائشہ تھا بیبی سٹنگ میں پورا پچھلے مہینوں میں رہی ہیں، تو مجھے ہر دن ان کا خیال آتا تھا کہ ان کو آواز اس وقت آ رہی ہے کہ نہیں. جو بندہ اس جگہ آ چکا ہے وہ کیوں محروم ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا آپ سب کو اس چیز کی بہت زیادہ یعنی کیئر کرنے کی ضرورت ہوگی. آپ کو اگر لگتا ہے کہ رمضان میں ہمارے لیے آنا مشکل ہے، یہ ہے وہ ہے، مجھے آج ہی بتا دیں کس کو کیا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے. ایک لمبی لسٹ آپ کے لیے تیار کی ہوئی ہے ایکٹیویٹیز کی جو آپ کو صرف ابھی ظاہر اب ٹائم بھی نہیں زیادہ لوں گی آپ کا، لیکن صرف یہ بتانے کے لیے کہ رمضان کر لے گئے. ہمارے لیے تو رمضان ایک حقیقت میں بس پریولیج ہے. یہ دیکھیے چند پریزنٹیشن تھوڑے سے ایسے صرف آؤں گی، ایک دو تو اس میں انگلش کے، کہ رمضان میں کیا کچھ ہوا. یہ پوری لمبی لسٹ ہے، یہ انشاءاللہ منڈے سے اب جو پروگرام ہوں گے ان میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی. یہ صرف وہ واقعات ہیں تاریخ میں جو رمضان میں ہوئے. آپ کے لیے صرف ادھر ایک ایک ہیڈنگ بتا دوں تو قرآن رمضان میں نازل ہوا 27 رمضان کو، لوہے محفوظ سے میں آیا تھا پہلے آسمان پہ. پہلی جنگ اسلامی ہسٹری کی غزوہ بدر 12 رمضان کو ہوئی 2 ہجری میں. مکہ کی فتح 18 رمضان کو ہوئی 8 ہجری میں. حضرت سودا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا رمضان میں 10 ہجری. زینب بنت خزیمہ سے آپ کی شادی ہوئی 3 ہجری میں، رمضان تھا. حضرت حسن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے وہ 15 رمضان کو پیدا ہوئے ہجرت کے 3 سال کے بعد. جو وفاتیں ہوئیں، ڈیتھ جو ہوئی اس مہینے میں، حضرت رقیہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی 23 سال کی عمر میں 2 ہجری کو رمضان میں فوت ہوئی بدر کی جنگ کے بعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گیارہ رمضان دسویں سال نبوت کے پوتے، کچھ جگہ میں نے ہجری کہہ دیا لیکن وہ نبوت کا دور تھا بیفور ہجرا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال 3 رمضان کو 11 ہجری میں 29 ایئرز کی ایج میں ہوا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے صرف 6 مہینے بعد تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن 12 رمضان کو 32 ہجری میں 88 ایئرز کی عمر میں فوت ہوئے. حضرت علی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے اور آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اس دنیا سے فرائیڈے 27th آف رمضان 57 ایئرز کی عمر میں 40 ہجری کو فوت ہوئے. حضرت صفیہ پپھو تھی اللہ کے نبی کی، 50 ہجری میں 60 سال کی عمر میں فوت ہوتی ہیں. کوئی کام نہیں رکتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے گئی 58 ہجری میں، 65 ایئرز اولڈ تھی رمضان تھا. یہ تو تھے جو واقعات اللہ کے نبی کے قریب کے دور میں ہوئے. اس کے علاوہ یہ دیکھیں نیچے ہسٹری پوری بڑی ہوئی ہے، کس نے کب کہاں کیا کچھ کیا. ایک اور پاور پوائنٹ، یہ سب میں نے انگلش گروپ کے لیے دی ہیں، لیکن مجھے تو انگلش گروپ کے لیے لگتا ہے کہ تہجدیں پڑھنی پڑیں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی ویلیو دے دے جو کسی وجہ سے اپنے آپ کو دوسری چیزوں میں لے جاتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ ایک اور پریزنٹر، یہ سارے دے دیں گے ہم ویب سائٹ پہ انشاءاللہ، سسٹر عائشہ ڈال دیں گی. 11 ایونٹس ان دی ہسٹری آف اسلام دیٹ اکرڈ ان دا منتھ آف رمضان، 11 وہ بڑے بڑے واقعات جو رمضان میں ہوئے. یہ مکہ کی آزادی سے لے کے، یا بعد میں پڑھتے جائیے گا، اتنا وقت نہیں میں لے سکتی. قرآن مکہ میں نازل ہوا، بدر کی جنگ ہوئی، یہ پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے. کتنا مجھے ٹائم لگتا ہے ان چیزوں کو ڈھونڈنے میں. میں آج بھی سفر کر رہی تھی تو میں رو رہی تھی صبح کہ مجھے کیا آگ لگی ہوئی، آتے ہیں آئے نہیں آتے نہ آئے، میری بلا سے میں تو ہوں نا، لیکن پتہ نہیں میں کیا کروں. میرے دل میں اللہ نے آپ سب کے لیے بہت محبت ڈالی ہے. آپ لوگوں کو اگر اس محبت کا پتہ چل جائے تو میرا نہیں خیال کہ کبھی آپ کی زندگی میں کوئی کمپلیکس کی رہ جائے. کیونکہ ایک ٹیچر سے محبت، ٹیچر کی محبت مل جانا، یہ خوش قسمتیوں کے دروازے کھولتا ہے. ہم تو اپنے استادوں سے پیار کرتے ہیں، جسے ہمیں پتہ چلتا ہے نا انہوں نے ہمارا ذکر خیر کیا، تو اس دن یقین کرے ایسے لگتا ہے کہ آج آسمان سے کوئی آواز آ گئی ہے. یہ دیکھیے، یہ 5 ہسٹورک ایونٹس ڈیورنگ رمضان جنہوں نے دنیا کو ہلا دیا، راکڈ، جن کی وجہ سے دنیا ہل گئی تھی، یہ سارے کے سارے ایونٹ رمضان میں ہوئے تھے. اس میں صلاح الدین ایوبی کا بھی نام آپ پڑھ لیں گے، اس میں آپ حضرت علی کے بھی پڑھیں گے، اور آپ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی باتیں اور عین الجالوت اور مکہ کی فتح اور بدر کی فتح بھی پڑھ لیں گے. اتنا کچھ رمضان میں ہو گیا، تو کیا میرا اور آپ کا رمضان میں یہاں 7 ڈیز آنا کوئی بہت بڑا ظلم ہوگا؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے رمضان میں 7 دن آنا ہے. 23rd سے شروع ہو رہا ہے ہمارا یہ رمضان کا سیشن. آپ رمضان کو روزے سے نہیں لے سکتے، آپ نے یہاں کورس سے لینا. آپ اللہ کی عدالت میں خود کو کھڑے کر لیں. آپ کے لیے انہوں نے ایک پورا پریزنٹیشن بھیجا ہے، اور میرا دل یہی کہہ رہا ہے کہ یہ سسٹر رحیلہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ 23rd کو شیئر کریں گی. بنا ہوا ہے، میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، کیونکہ میرا دل ہی نہیں کرتا میں آپ انسٹرکشنز اور رول ریگولیشنز کی. میرا صرف یہی کام ہے کہ آپ اس کلاس میں. یہ دیکھیے، یہ پورا دورہ، آپ کو دورہ قرآن کا ایک سرٹیفکیٹ ملے گا، الحمدللہ اس کے لیے پورا پلانر ہے. آپ کی یہاں ایک ایک چیز نوٹ ہوگی، آپ کا ٹائم آنے کا، جانے کا، آپ کا یونیفارم، آپ نے جو ریکیپ کریں گے اگلے دن، آپ کی کلاس کے جو بس جنرل ڈیز ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ہمارے یہ منڈے سے تھرسڈے ہیں، یہ آپ نے 10 to 2 ہی آنا ہے. 15 منٹ ادھر اور 15 کم کیے ہیں، اگر وہ چاہیں گی تو بڑھا لیں، مطلب اگر اتنا ہے. باقی لوگوں نے 11 سے 2 آنا ہے، آپ نے 10 سے 2 آنا ہے. لیکن فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے جو آف دی کلاس تھے، وہ آپ سب نے بھی انشاءاللہ 11 سے 15 منٹ پہلے، یعنی 10:45 سے 2 تک رہنا ہے. وہ ایکسٹرا آور جو آپ کو ملے گا، اس میں آپ 2 پوری بکس کریں گے انشاءاللہ، پوری فقہ آف زکات پڑھیں گے، فقہ آف رمضان پڑھیں گے، کچھ اور چیزیں دیں گے آپ کو، پوری قرآن کی دعائیں آپ نے اس میں یاد کرنی ہے. یہ سب آپ کو اس لیے آج بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس کے لیے مینٹلی پریپیئر ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ اس سارے کی بیس پہ پیچھے کتنے لوگ راتوں کو جاگتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آج کل ہماری جو میٹنگ کا ٹائم ہے وہ کیا ہے؟ ادھر کے بعد ہے. اور آج اتفاق اللہ کا حکم کہہ لوں، شکر اللہ کا کہ رات کو ایک ہمارا نیا کورس پورا ہوا ہے، رمضان سے پہلے جتنے پورے ہونے تھے کل رات اس کا آخری کورس پورا ہوا ہے جو ہمارے یہاں کے 11:30 شروع ہوا. تو آپ سوچیے کہ جب میں نے اس میں بات کی ہوگی تو کیا ٹائم ہوگا، موسٹلی وہ ٹائم مجھے مڈل میں دیتے ہیں، بمشکل گھنٹہ دو بیچ میں ملتے ہیں اور فجر کے بعد پھر یہ میٹنگز ہوتی ہیں جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو سروس دیں. پھر بھی اگر آپ کو کوئی گلے ہیں، کوئی آپ کو ہے، تو پھر یہ ہم انسان ہیں جو نہیں کر پا رہے، سسٹم پورے کا پورا موجود ہے. ایک ایک چیز اگر آپ میرے لیپ ٹاپ کو دیکھیں جو مجھے ان لوگوں کی طرف سے ملتی ہیں، یقین کریں کہ میں ان کو سب ونڈوز کو بند کر کے آپ کو پڑھاتی ہوں کہ اب ذرا تو میرا دماغ ادھر سے ہٹے تاکہ میں ان چیزوں کو آپ کے ساتھ، ان چیزوں سے میں نہ لہوں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک پوری کام ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس چیز کو نہیں مانتے، کیا کرنے تھے یہ سکارف وائٹ آپ کو منگوا، کتنی دور سے کتنے مرحلوں میں یہ بنے اگر آپ نے پھر سیدھے دوپٹے لینے تھے تو؟ اتنا سا حکم ہم سے نہیں مانا جائے گا تو کل کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ سائن ان شیٹ، سائن آؤٹ شیٹ، آپ کو پتا ہے چار چار بچوں کو ارد گرد بٹھا کے یہ آپ کے لیے بنا بنا کے لوگ بھیجتے ہیں اور آدھی سے زیادہ خالی ہوتی ہے. سسٹم برین اب اس کی انچارج ہے آپ کے لیے، اس لیے اب انہوں نے کوشش کیا کہ آپ کی پوری مینجمنٹ کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ دیں. یعنی اٹینڈنس انچارج، مجھے زبانی یاد ہے، میں اپنی بات سے بتا رہی ہوں، وہ انشاءاللہ آپ سے خود بھی شیئر کریں گی. یونیفارم آپ کا جو ہے وہ ہما سسٹر جو وہ آپ کا دیکھا کریں گی. آپ کی جو دورے قرآن کی مین انچارج ہیں وہ انچارج تو لفظ ہم نے کاٹ دیا ہے الحمد للہ. اس دورے قرآن کا پہلا تحفہ ہم نے اپنے پورے آن لائن آن سائٹ اسٹاف کو، کیونکہ بندگی چاہیے، ہم سب ایڈمن ہیں. مجھے بھی آپ تفسیر ایڈمن کہہ دیں، آئی ڈونٹ مائنڈ، کوئی بری بات نہیں، وہ بھی اچھا لفظ ہے. تو لہٰذا چھوٹے چھوٹے لوگ آپ کی کام کرنے کے لیے، سسٹر آصفہ جو ہیں وہ آپ کو آپ کے جو اکاؤنٹس ہیں اس میں ہیلپ کریں گی. اسی طرح اس کے اندر باقی جو چیزیں ہیں، الحمدللہ آپ لوگوں کے لیے جو چیزوں کو ارینج کیا گیا ہے اس میں جو بات آپ نے باہر بتانی ہے دوسروں کو وہ یہی ہے کہ اوپن ٹو آل ہے، دورہ قرآن سب کے لیے عام ہے. اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اپنے دوسرے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں نا تو اس میں آپ کا انداز تھوڑا فرق ہونا چاہیے اپنے سے. لیکن اس کے باوجود بھی جن کو آپ دین کلاسز کی دعوت دیتے ہیں ان کے لیے آپ یہ چیز ضرور ذہن میں رکھا کریں کہ وہ بھی سسٹم کو سمجھ کے آئیں. انشاءاللہ تعالی وہ ہم ان کو دوسرے اینگل سے دیکھیں گے. آپ سب نے دورہ قرآن میں جو آپ کے لیے ایک، یعنی ایک آپ ایک قسم کے ہوسٹ بھی ہیں اور آپ گیسٹ بھی ہیں، رائٹ؟ آپ لوگ یہاں بیٹھ کے سنتے ہیں اور جو آپ سب نے، ہم نے انشاءاللہ کوشش کی تھی، نیت بھی کی تھی کہ ہم ہر بندے تک پیغام پہنچائیں گے اس شہر میں. مجھے نہیں پتا آپ کی اس میں کیا کوشش ہے، جو بھی آپ کے اپڈیٹس ہیں میرے خیال میں سسٹر عارفہ کے پاس ہوں گے، کس جگہ ہو رہا ہے، کس جگہ نہیں ہو رہا، یہاں کون آ رہا ہے، کدھر ہے، یہ سب چیزیں آپ لوگوں نے اپنے جو بھی اس میں کنسرنز ہیں، کوشچنز ہیں، آپ ان کے ساتھ ڈسکس کریں. کل کا دن آپ کو اسی سوچ کے ساتھ آف دیا جا رہا ہے. گھر تو آپ نے میرا لیا ماشاء اللہ بیچ میں 3-4 دن آتے ہیں اس میں کافی مینٹین کر لیے ہوں گے نا. کس کس کا گھر اب ریڈی ہے فار رمضان؟ کچن، کھانا پینا نہیں خر، کیا کرتے ہیں آپ لوگ جمعے سے اتوار تک؟ جی ہما آپ نے کیوں نہیں ابھی تک گھر ٹائیڈی کیا؟ کر لیا؟ اچھا، جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں ان کا تو ان کے ہو گئے ہیں، تو کس کا نہیں ہوا گھر ابھی سیٹ؟ جی عشرت، آپ کے گھر کے کیا حالات ہیں؟ ہم سب جا کے بنوا دیں آپ کو. میں صرف 4-5 منٹ میں کباب بنا کے دے سکتی ہوں کچے قیمے سے، تو آپ 4-5 منٹ والے کباب بنائیں اور وہ اتنے مزے کے ہوں گے نا کہ آپ دیکھیں گی کہ نہ کلیجہ جلے گا اس سے نہ مجھے جلے گا. اور کسی کو آپ کو ہیلپ چاہیے، میں آپ سب کی ہیلپ کرنے کو تیار ہوں کل آپ کے ہاؤس ہولڈ میں. کسی کو گھر صاف کرنا ہے، کچن صاف کرنا ہے، کیبنٹ ٹھیک کرنی ہے، کوئی کچن کی، آئی ایم سیریس، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ میں جو بھی بات کہتی ہوں پورے سوچ کے کہتی ہوں، ایسے نہیں کہہ دیا. آپ میں سے کسی کو اگر چاہیے ہیلپ میرے سے کوئی کسی قسم کی، آپ سسٹر سنا کا نمبر ادھر ان کو دے دیں، یا ادھر آج نہیں ہے حجرہ کو دے دیں، آپ کو ٹائم وہ سیٹ کر دیں گی، میں اتنے وقت میں آپ کے پاس آنے کو تیار ہوں. جو بھی آپ میں سے اس سوچ کے ساتھ کہ شاید میرا صدقہ جاریہ بن جائے، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم صرف بیٹھ کے پڑھتے ہی پڑھاتے ہیں، ہم سب کے گھروں میں کام ہوتے ہیں. اور آپ گھر نہیں دیکھیں گے تو پھر تو آپ نے سمجھے کہ اپنے قرآن کا حق ہی نہیں ادا کیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے اسے اچھے طریقے سے لینا اور سسٹم کو جتنا فالو کریے. دیکھیں، اور مانچسٹر سے کال آ گئی ہے کہ آج ہم ہیلپ کرنے کے لیے. وہ دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان. شکر اللہ کا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آن لائن والے بھی ورنہ تو میرے لیے بہت مشکل ہوتا. لیکن اس ویکینڈ پہ میں برمنگھم آ رہی ہوں, اگر رضوانہ ویکینڈ ڈراپ کر لیں تو میں جا کے ان کا کام کر سکتی ہوں درسوں کے علاوہ. ٹھیک ہے رضوانہ, چھٹی کے دن لے جائیں مجھے اور پھر میں کام آپ کا کر کے واپس آ جاؤں گی. بہرحال آپ دیکھیے گھر بہت پیاری نعمت ہوتی ہے, ان کو خوش خوش اچھے طریقے سے آپ نے رکھنا ہے اور اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو لے کے چلنا ہے. فری سٹنگ کے ناطے سے ایک کوئک بات کہہ دوں, کیونکہ الحمدللہ بچوں کے لیے رمضان میں ہم نے فلائر پہ بھی یہ چیز ڈالی ہوئی تھی, تو اس کے لیے یہی کہ ایک ادھر انتظام موجود ہے لیکن وہ پیڈ ہوگا. مجھے یہ میسج آیا تو اس لیے میں نے کہنا, کیونکہ آپ نے اپنے لوگوں کو بتانا ہے. دیکھیے انہوں نے نا یعنی اس طرح سے کچھ کیا ہے کہ پورے منتھ کا پاس ہے اور ڈیلی پاس ہے اور ویکلی پاس ہے. آپ سب جو اسٹوڈینٹس ہیں ان کے لیے تو منتھلی پاس ہے, کافی بہت نامینل ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنا نامینل. اس کے لیے بھی آپ انفارمیشن جو ہیں وہ لے لیں باہر, منڈے کو انشاءاللہ وہ خود بھی ہوں گی ادھر اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹوکن بھی ہوگا. منتھلی پاس لے لیں گے تو پھر بس وہ پاس دکھا کے ڈیلی ہے, گیسٹ ہوں یا آپ کے بچوں سب کے لیے, اور ایک دن کا پاس بھی ہے, بہت نامینل ہے یہ مجھے پتا ہے. تو وہ انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گی, آپ اپنی جتنے مرضی لوگوں کو آنا چاہتے ہیں آئیں, اور ویکلی بیسڈ بھی ہے, اور آف کورس جو اکٹھا لے لے گا وہ سب سے زیادہ ایزی ہوگا. اور کوئی بات آپ کے ذہن میں اس سے ناطے سے کوئی ہے, پوچھنی ہے تو کرنی ہے تو کر لیں, نہیں تو ابھی میں لمبا اس لیے کھینچا ہے آپ سب سے معذرت کے ساتھ کہ مجھے یہ تھا کہ بریک شروع ہو جاتی کھانا پینا تو پھر آپ نہیں, لیکن کیونکہ اب اس کے بعد آپ کا اور کچھ نہیں ہوگا, صرف آپ نے کھانا پینا اور باتیں کرنی ہے. جی آپ سوری عشرت,
میں نے اپنے گھر میں نا ایسے
صفائی
کر کے
ان کا گھر گندا کر دیا. یہ کہہ رہی ہیں اپنا گھر بھی خالی کر کے پاکستان سامان بھجوا دیا ہے, تو مطلب وہ پریشان ہو رہے ہوں گے کتنا سامان. چلے الحمد للہ, اللہ تعالیٰ جدھر بھی جائے چیز اس کی اس طرح حق ادا ہو. جی آپ
یہ پھر لیسنز, ایک سوال ہے جو آپ نے بتایا کہ یقین کا معنی کچھ لوگوں نے جو ہے موت کے بجائے یہ اللہ تعالیٰ پہ یقین, تو میں مجھے چاہیے کہ ان لوگوں نے تفسیر نہیں پڑھی جس طرح سے جو صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حضرت ابن عباس اور باقی تفاسیر.
جن کا سوال ہے کہ جنہوں نے اسے یقین کا معنی لیا ہے تو کیا انہوں نے تفاسیر نہیں پڑھی, تو میں آپ سے اگر یہ سوال کر دوں کہ لوگوں نے قرآن ہی سے حضرت عیسیٰ کی جگہ پہ کسی اور کو نبی بنانا ثابت کیا, لوگوں نے قرآن سے نبی کو نور ثابت کیا, لوگوں نے قرآن سے گیارہویں ثابت کی ہیں, تو نولی ہی ما تولا, جدھر کوئی رخ کرتا ہے اس کو ویسا ہی رخ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اینگل ہوتا ہے اور ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دلائل ضرور مل جاتے ہیں جس کی بنیاد پہ وہ کوئی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے جزاک اللہ خیر, خوش رہیں, کل کا دن خوب سوشلائز کریں, اپنے دوستوں کو دعوت دیں. آپ کے ساتھ منڈے کے پروگرام کی کون کیا بات کرے گا وہ میرا معاملہ نہیں ہے, لیکن فی الحال میں نے آپ کو جو اتنی بات بتانی تھی اس میں ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کو دکھاتی ہوں جس میں چھٹا کے وعدہ پورا ہو جائے, آپ اس کو بریک سمجھیں یا کچھ بھی, لیکن جو بات ہوئی تھی کہ اس کائنات میں کتنی ہارمنی, بہت چھوٹا سا تقریباً میرا حال ہے 2-3 منٹ کا. لائٹیں بند کیجیے, ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ یہ لائٹ اپ کرتے ہیں تھوڑا سا.
Human beings and animals would have to expend much more energy in order to perform these actions than they do now. In that event, the energy sources on the earth, and particularly food sources, would quickly be used up. Now, what if the force of gravity were slightly weaker? Light objects would be unable to remain in place. The dust and sand particles raised up by the slightest breeze would take hours to settle. Raindrops would fall much more slowly, evaporating again before hitting the ground. Rivers would slow down, making it impossible to obtain hydroelectric energy from them. This property is based on Newton's law of universal gravitation, which states that traction forces decreases as bodies move away from one another. According to this law, if the distance between two celestial bodies were to increase threefold, the gravitational force would decrease ninefold. or if the distance were halved, the force would rise fourfold. This law explains why it is that the orbits of the Earth, the Moon, and the planets are regular. The laws of physics are in fact an explanation produced by human beings of the order created by Allah. Were there no such law, and if a star's gravitational attraction decreased less as distance increased, then the orbits of the planets would not be elliptical, and the planets would follow a spiral course, falling directly towards the sun. If the opposite were to apply, then the gravitational attraction of far distant stars would suppress that of the sun, and the Earth would be pulled ever further away from the sun. As a result, the Earth would either burn up as it drew ever closer to the sun, or else freeze at absolute zero as it moved away from it.
थोड़ा बहुत समझ आ गया ना यानी अल्लाह ताला ने कितना बैलेंस रखा हुआ इस कायनात में कि अगर थोड़ा सा भी चेंज हो तो हमारा सब कुछ बदल सकता है ये एक और छोटी सी थी ये भी देख लें जिसका दिल चाहे देख लें इसमें स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा सर
Scientific research has revealed that a highly detailed and calculated structure pervades the universe in which we live. Many things, visible or invisible, from the viscosity of water to the speed of light, from the structure of the atom to gravity, stem from this feature of the universe. The renowned scientist Albert Einstein describes this harmony that can be observed in every point around us as the grandeur of reason that assumes physical form in the universe. Yet some scientists imagine that this magnificent structure of the universe is a result of a cause and effect relationship that developed over the course of time. Accounting for life and other physical existence in terms of a cause and effect relationship basically depends on a material interaction in time. However, there was a moment when there was no matter, no energy, and even no time. Certain scientists unable to point to any material cause for that moment are today experiencing great concern and difficulty. The reason for this is the starting point of the universe, the great explosion originally referred to as the Big Bang. The definitive conclusion arrived at by astrophysics is that the entire universe came into being in a zero moment through a huge explosion. The Big Bang has proved that the entire universe came into being through the explosion of a single point from nothing. The fact that there is a sun that warms our Earth without burning it, or water that functions like a flawless thermostat on its surface, is possible by the present structure of the atom. The structure of the atom must have been determined in the first moments of explosion representing the beginning of the universe. In other words, all the physical and chemical properties of water were determined long before the Earth and the living things on it existed. That being the case, the only thing that can be said is that the laws of physics, life, all living things, and human beings are a part of a blueprint of creation. In his book, Superforce, the American professor of physics, Paul Davies, says, If the world's finest minds can unravel only with difficulty the deeper workings of nature, how could it be supposed that those workings are merely a mindless accident, a product of blind chance? Scientific circles now think that the universe has a human purpose. According to this view, the universe was not brought into being for nothing. It has a purpose. All the physical balances in the universe have been very reveals in one verse. All research and investigation in the scientific arena reveal that the universe in which we live has a rational, measured, and calculated structure. All ideal properties, from the viscosity of water to the nervous system, whether we are aware of them or not, have been described as the rationality of the universe. Einstein had this to say about the rationality imposed by
aap mein se jisko bhi interest hoga to iska link aapko de denge balki inshallah ye blog pe dal denge theek hai kyunki ab is waqt aapko fayda ho raha hai agar aap chahe to baad mein hum isko jab break mein aap log khana kha rahe ho to play kar denge theek hai lekin isko sabko padhte aur sunte waqt dil mein kya aa raha hai allah akbar मैं सोच रही थी कि अल्लाह ताला ने कायनात की हर चीज को इतनी प्लानिंग के साथ बनाया यही तो इसकी सक्सेस का नतीजा इसी की वजह से तो कामयाबी है ना तो जब कोई भी चीज सिस्टमेटिक होती है तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से होती है तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो बेहतरीन तरीके से ये सारे काम हमारे कराए सिस्टर रिरम के लिए दुआ करें दो दिन से वो यहाँ नहीं आ पा रही सिक है इसी वजह से आपको कोई 23rd के प्रोग्राम के लिए जो पहले भी मैसेज मिलते हैं मतलब जाहिर है कि 23rd का पता है कि एक बिग इवेंट है तो मैसेज यही है आपके एडमिन की तरफ से कि जो साथी इसमें मतलब इन्वॉल्व होते हैं पहले भी या होना भी चाहते हैं तो इंशाल्लाह इन्हीं छुट्टियों में एक दिन आपके टेक्स्ट मैसेज के जरिए बुलाया जाएगा बाकी पूरी क्लास का काम यही है कि आपने अपने साथियों को दोस्तों को बुलाना है और एज यूजुअल जैसे भी आप लोग पहले कलेक्शन करते हैं आप लोग अपने इस तरफ से हिस्सा डाल के दे दीजिए ताकि और ये तो वैसे भी रमजान का खाना है ठीक है इंशाल्लाह ताला तो बाकी ये है कि आप लोग इरम कह रही है कि मैंने पहले भेज दिया था आप लोगों को शायद कोई रिमाइंडर भेजा होगा इसके बारे में ठीक है बस मैंने एक मैसेज कन्वे किया हम सब इरम के लिए दिल की गहराई से दुआ करते हैं और जो साथी हमारे तकलीफ बीमारी की वजह से नहीं आ सके या कोई भी मसला है अल्लाह ताला सबका दूर करे आज छोटी सी दुआ कर लेते हैं ठीक है सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व तुब इलैक रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس ہم تجھے تیرے ناموں کے ساتھ پکارتے ہیں ہماری پکار کو قبول فرما یا اللہ ہماری दिलों के अंदर छुपी हुई हर वो बात या अल्लाह जो तुझे नापसंद है या अल्लाह जिसकी वजह से तेरी मदद हमसे रुक जाती है या अल्लाह उसको हमारे दिल खाली कर दे हमारे दिलों को उन चीजों से पाक कर दे या अल्लाह हमारे दिलों को ऐसा दिल बना दे कि जहां तेरी मोहब्बत तेरी याद बसेरा करे और या अल्लाह तो हम सब से राजी हो जा या अल्लाह सब साथी जो यहाँ या घरों से या बाद में सुनेंगे या अल्लाह उनके दिलों की नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा जो बीमार है उनको सेहत दे जो परेशान है उनकी परेशानियां दूर फरमा हमारे अजीज और अकारिब में जो बीमार है उनको सेहत दे हमारे भाई बहनों को सेहत और आफियत दे तंदुरुस्ती दे या अल्लाह हमारे माँ बाप की जिंदगियों को आसान बना या अल्लाह जो दुनिया से चले गए उनकी कब्रों को नूर से भर दे या अल्लाह हमारे उस्तादों पर अपनी रहमतें फरमा या अल्लाह उनको सेहत आफियत तंदुरुस्ती दे या अल्लाह जो दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश फरमा और जो दुनिया में है या अल्लाह उनको ऐसी खूबसूरत जिंदगी दे कि जो जन्नत की जिंदगी का एक तारुफ हो या अल्लाह हमारे शोहरों पे अपनी रहमतें फरमा हमारी औलादों पे अपनी रहमतें फरमा या अल्लाह हमारे ससुराल पे अपनी रहमत फरमा या अल्लाह जो बच्चियां बिन ब्याही बैठी उनके लिए नेक जोड़ मिला दे या अल्लाह हम सबको घरों का भी सुकून दे दीन और दुनिया में अपने लिए चुन ले या अल्लाह हमें इसी दुनिया में रहते हुए तेरे दीन की खिदमत करने वाला बना दे या अल्लाह आने वाले रमजान को हमारी जिंदगी का बेहतरीन रमजान बना दे या अल्लाह इससे वो खैर बेटे कि जो हमारी जिंदगी के लिए ज्यादा सफर बन जाए आखिरत का या अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इस नेमत को दूसरों के साथ शेयर करने वाले बन जाए या अल्लाह हमें इस बात की तौफीक दे कि हम अपने प्यारों में किसी एक को भी इस दौलत से दूर न रखें या अल्लाह जिस तरीके से जिस मुमकिन तरीके से हम इस दावत को उन तक पहुंचा सकें या अल्लाह हमें पहुंचाने या अल्लाह जो भी जिसकी परेशानी है उसको दूर कर दे और मुसलमानों को मुसलमान बना या अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन हालात में दीन का काम किया या अल्लाह हमें उससे बहुत ज्यादा आसान हालात में दीन का काम करने वाला बना दे या अल्लाह कमी बेशी को माफ कर दे या अल्लाह इस जगह पे अपनी रहमत फरमा या अल्लाह आंटी जी का बेटा बीमार है उसको सेहत और आफियत तंदुरुस्ती दे या अल्लाह हम सबको सुकून दे दिलों को बेगम कर दे या अल्लाह तेरे दीन का गम लगा दे बाकी सारे गम हल्के हो जाए और या अल्लाह हमें इस किताब को वाकई लेने के बाद इर्द गिर्द से अपनी नजरों को आजाद करने वाला बना दे या अल्लाह जो दौलत तूने हमें दी है ये तो तूने بادشاہوں کو بھی نہیں دی. یا اللہ جو دولت تُنہیں ہمیں دی ہے یہ تو تُنہیں تہجد گزاروں کو بھی نہیں دی. یا اللہ اس قرآن کو سمجھ جانا, اس کو پڑھ لینا, یہ تو وہ دولت ہے کہ جس کے لیے انسان سر رکھ دے سروں میں, ساری زندگی اس دولت کو مانگتا رہے, تو یہ دولت پھر مل جائے تو بڑی بات ہے. اللہ ہمیں اس کی بہترین قدر کی توفیق دے. یا اللہ تو ہمارے حال پہ اپنی رحمت فرما, کوئی ایسی مشکل ہماری زندگی میں نہ آئے کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو پورا نہ کر سکیں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین. انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں نے منڈے کو اپنے وقت پہ آنا ہے, اپنے ساتھ گیسٹ کو لے آئیں گے ساتھ تو بھی اچھا, جو باقی لوگ ہیں ان کو 11 بجے کا ٹائم دیں. آپ لوگوں نے انشاءاللہ آپ لوگوں نے ساری چیزوں کو مینج کرنا ہے. جزاک اللہ خیر. کچھ بھی آپ کے دل میں ہو, کوئی بات اچھی بری لگی ہو تو اس کو دل سے نکال دیں. ہم سب حضرت ابن مسعود کی وہی بات جو کل پڑھی تھی, کس کو یاد ہے؟ جی آپ حکومت دہرائیے, ہم نے کل کیا پڑھا تھا؟ جی یعنی جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایسے دل کے ساتھ کہ جس دل میں کسی دوسرے مسلمان کے لیے کوئی گرج کوئی غصہ نہیں ہوتا تھا. تو یہاں بیٹھے ہوئے سب ایک دوسرے کو معاف کریں, معافیاں مانگیں ایک دوسرے سے. بولیں ذرا, بولیں آپ ستیوں سے. ایک ایسا ہلکا دل لے کے یہاں سے اٹھے, جس نے میرے ساتھ کچھ کیا اچھا یا برا میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کیا, اور میں نے جس کو کچھ کہا اللہ اس کا بھی دل نرم کرے کہ وہ مجھے معاف کرے, یہ بھی مانگا کرے. اور کسی کو معاف کرنے کا پتہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اس کا ذکر بھی زبان پہ نہیں پھراتا. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دل میں معاف کرنے لگیں کہ اچھا میرے سامنے نہ آنا, مجھے شکل نہ دکھانا, تو یہ کوئی معافی نہیں ہے. بہرحال آپ ماشاءاللہ, میں کہہ سکتی ہوں کہ مجھے آپ سب سے اللہ کے لیے پیار ہے, اور آپ ان لوگوں میں سے گروپ کے جو واقعی مجھے نیکی کا موقع دیتے ہیں, تو میں آپ سب سے بھی اللہ کے لیے پیار کرتی ہوں. جزاک اللہ خیر. انی احبو کی فی اللہ, اس کا جواب دیں. انی احبو کی فی اللہ, اس کا جواب دیں مجھے. یہ بھی مجھے سکھانا پڑتا ہے. ایک تو اتنا برا حال ہے ہمارا, کسی کے ہم گھر گئے تو بعد میں میں کچھ کہہ رہی تھی تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ یہ دعا تو میزبان کو مہمان دیتے ہیں. تو میں نے کہا اللہ کے ان بندوں کو میں سکھا رہی ہوں کہ مجھے یہ دعا دو, میرا تو یہ حال ہے. تو بہرحال آپ مانگے سارے اس کے بدلے میں, احبک الذی احببتنی لہو. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ 2:15 پہ ہم نماز پڑھیں گے. ابھی آپ لوگ 17 منٹ ہے, اس میں اپنا انجوائے کریے بریک کو. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیر واحسن الجزا استاذہ. الحمدللہ. جی الحمدللہ, یہ پریزنٹیشنز دیکھ کے تو ہم سب کو اور بھی زیادہ ریمائنڈر مل گیا ہے کہ ہمارے بھی کام بہت آرگنائزڈ ہونے چاہیے, اور بہت اچھے انداز سے ہم نے انشاءاللہ پلاننگ کرنی ہے الحمدللہ. اور آپ سب لوگ بھی امید ہے کہ اپنی کافی حد تک تیاریاں کر چکے ہوں گے, اور آپ سب نے بھی ویلکم رمضان کیسے کرنا ہے, جیسے کہ استاذہ نے ہمیں بس ایک لاسٹ ریمائنڈر دیا ہے نا کہ اپنے دل سے کوئی بھی ایول تھاٹ کسی دوسرے کے بارے میں ہے تو اس کو نکال کے انشاءاللہ تعالی. مشکل لگ رہا ہے, آسان لگ رہا ہے, کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ؟ جی کیسا لگ رہا ہے آپ کو, آسان لگ رہا ہے یا مشکل؟ آلموسٹ, یس, گڈ, ڈن اٹ, الحمدللہ گڈ. ہوتا ہے نا کہ عام طور پہ جب ہمارا دل ہمارے دل کے اندر یعنی کہ جو چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں کافی عرصے سے, ان کو نکالنا ذرا سا مشکل لگتا ہے, لیکن الحمدللہ اب ہمارے پاس قرآن کی فورس ہے, تو تو میرے خیال سے مشکل نہیں ہوگا. وی کین ڈو اٹ انشاء اللہ. سب کے لیے پہلے ہی دل صاف ہے الحمد للہ, بہت اچھی بات ہے. اس سے ہمارا اپنا دل اور ہمارا اپنا نفس بڑا ہلکا ہو جائے گا, ہم بہت اچھے طریقے سے کام کر سکیں گے. ورنہ اگر ہم یہی سوچتے رہیں کہ کسی نے میرے ساتھ برا کیا یا یہ ہو گیا دوسروں کے معاملات اور سب کچھ, تو آئی تھنک ہم رمضان میں اپنی اس روح کو اتنے زیادہ سکون نہیں پہنچا سکیں گے. جی, دین وی کین پروگرس نا, بالکل. اچھا, اب آپ لوگ کے کچھ کوشچنز ہیں تو آپ لوگ ابھی پوچھ سکتے ہیں. ایک کوشچن بک کے حوالے سے بھی آیا تھا کہ جب ہم پڑھے تھے اور اس ٹائم ٹائم کمپلیٹ ہو گیا تھا, اس لیے وہ کوشچن نہیں ہو سکا کہ ہم مسجد میں تحیت المسجد پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے. جی, عید کی نماز والی, تو اس میں یہی ہے کہ جو پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے, یہ زیادہ اچھا ہے. کیونکہ جب ہم مسجد میں اگر جا رہے ہیں تو پھر ہمیں پڑھنی چاہیے تحیت المسجد, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ اس معاملے میں اسکالرس کی ڈفرینس آف اوپینین ہے, تو اس لیے اس میں ایک دوسرے کو غلط یا صحیح نہیں کہنا چاہیے کہ آپ نے نہیں پڑھی تو آپ نے غلط کیا اور آپ نے پڑھ لی تو آپ نے غلط کیا. جسٹ ڈو یور ورک, آپ کو جو آپ کے دل کو صحیح لگتا ہے آپ وہ کریں. کیونکہ بہت سارے لوگ اس کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ چونکہ عید گاہ میں نماز ہو رہی ہے اور وہ مسجد نہیں ہے بلکہ وہ ایک اسپیشل پلیس عید کی نماز کے لیے ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی کیونکہ وہ جاتے تو پھر وہ نماز شروع کر دیتے تھے, تو اس لیے یعنی کہ لوگ اسے یہ نکالتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اس کو مزید ایکسپلینیشن پہ آپ اسلام کے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ پھر تو جمعے کے نماز میں بھی یہ اس طرح سے ہو سکتا تھا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھ میں آئی کہ ہم پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے, اور اگر کوئی نہیں پڑھ رہا تو اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے, خاموشی بہتر ہے اس معاملے میں, ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ بات کلیئر. دوسری, آپ لوگوں نے یہ فلائر چیک کیا ہوگا جو رمضان کا ہے, ٹھیک ہے. اس میں ہمارا جو ویلکم رمضان 23 جون کو ہوگا منڈے کے دن, تو وہ 11 بجے شروع ہوگا یو کے ٹائم کے مطابق, ٹھیک ہے جی. اور ایسٹرن ٹائم کے مطابق 6 بجے صبح شروع ہوگا, صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور کوئی سوال اگر اس کے مطابق ہے یا اس پورے پروگرام کے حوالے سے؟ دوسری بات یہ, کل آپ سب کو پتا ہماری چھٹی ہے, اینڈ اب انشاءاللہ پھر منڈے سے ہمارا دورہ قرآن کے پروگرام جو اسٹارٹ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اس ٹائم پر ہم اپنے دورہ قرآن کو کیا کریں گے. اور بالکل ٹھیک کہ یہ انگلش دورہ قرآن بھی ہو رہا ہے, فیس بک کے پیج پر ہم نے اس کا لنک ڈال دیا تھا, اور آپ لوگ وہاں سے اس کو, اور جو فیس بک کا پیج کا لنک ہے وہ آپ کے بلاگ پر موجود ہے, تو آپ وہاں سے جا کے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. سسٹر شائنہ پلیز ان کو یہاں پر وہ لنک بھی دے دیں اگر, تو وہ بھی بہت اچھا ہوگا, ٹھیک ہے. نیڈ سم ٹپس آن ہاؤ ٹو شیڈیول آور رمضان ڈیز. اب ابھی اس وقت تو یہ ٹائم نہیں, لیکن انشاءاللہ آپ لوگ اپنی ای میلز چیک کرتے رہیں, ٹھیک ہے, اس میں ہم ضرور سینڈ کریں گے. پھر دوسری بات یہ کہ زاد الخیر والا جو ہے پروگرام, آپ اس کو بھی کنٹینیو کرتے رہیں, اس کو بھی لیتے رہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ کل تو ہماری یہاں سے چھٹی ہوگی لیکن ہمارے پاس شام میں وہ پروگرام چل رہا ہوگا, صحیح ہے. تو اور دوسری بات یہ کہ جو زاد الخیر میں ہو رہے ہیں اس میں کچھ چیزوں کی ریکارڈنگ ہماری مین ویب سائٹ پر موجود ہے noorulquran.com والی پر, اس لیے ابھی تک اس کی پورے پروگرام کی ریکارڈنگ ابھی میرے پاس نہیں ہے, ادروائز ہم اس کو بلاگ پہ ڈال دیتے, ٹھیک ہے. تو جن کا یہ کوشچن تھا کہ ان کو ریکارڈنگ چاہیے, وہ مجھے لگ نہیں رہا کہ ابھی فی الحال اس وقت مل سکتی ہے کہ نہیں. ول وی ڈو نارمل کلاس ڈیورنگ دورہ قرآن لائک تجوید ان بک؟ نہیں, ہم یہ نہیں کریں گے, ہم دورہ قرآن ہی کیا کریں گے صرف, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو پتا نا 3 گھنٹے کا ہے صرف, تو اس میں ہم انشاءاللہ قرآن ہی کو کور کیا کریں گے, اور ہماری یہ والی کلاس نہیں ہوا کرے گی, ہمارا دورہ قرآن چلا کرے گا اس ٹائم انشاءاللہ, ٹھیک ہے. یعنی آپ سمجھ رہے کہ یہ آپ کی کلاس کا آج لاسٹ ڈے ہے, اور کل چھٹی, اینڈ منڈے سے پھر رمضان والے وہی سارے کام, یعنی دورہ قرآن شروع ہو جائے گا, ٹھیک ہے. زاد الخیر کی ریکارڈنگ وہ معلوم نہیں, میں نے بھی اس کو چیک کیا تھا لیکن وہ چل نہیں رہا تھا, پتہ نہیں کیوں, شاید اس وقت ڈاؤن ہوگا سرور یا کیا. میں انشاءاللہ پھر اس کو چیک کروں گی, مجھے وہ ویب سائٹ ملی نہیں, ٹھیک ہے. چلیں, الحمد للہ, آئی ہوپ کہ آپ کے سب کوشچنز آر ڈن رائٹ. مے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیلپ اس کمپلیٹ آر پینڈنگ ورک, ریویو, ریوائز اینڈ امپلیمنٹ آل لرنڈ. ویری گڈ, بالکل یہ بہت امپورٹنٹ ہے. رمضان ہماری ساری روٹین کو بھی چینج کرتا ہے, اور سب سے بڑھ کے ہماری اپنی پرسنالٹی چینج کرنے میں بہت ہیلپ فل ہوتا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ ہم نے اپنی پرسنالٹی کو اس قرآن کے مطابق ہی ڈھالنا ہے, تو جو ہم نے پڑھا ہے ہم نے اس کو انشاءاللہ عمل میں لانا ہے, और हम में से हर कोई अपने लिए एक्टिविटी कर सकता है कि मैं अपने हर दिन के उस एक एक पारे में से पॉइंट्स निकाल के तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ एक बड़ा हिस्सा जो है वो हम अपने अमल में लाने की कोशिश जरूर करें. हम थोड़े थोड़े काम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन रमजान तो एक फुल टाइम ट्रेनिंग का टाइम है. फिनिश द पेंडिंग वर्क इंशाल्लाह जी. और ये कि जो टेस्ट रह गए हैं बिल्कुल वो दे सकते हैं, वो आपने करना जरूर है. टेस्ट और असाइनमेंट जो रह गए वो आपने देना है, करना है. और पारा नंबर 13 के भी टेस्ट आपको इसी रमजान के दौरान में सेंड करेंगे. लेकिन अब माशाल्लाह आपके पास पूरा एक महीना होगा तो आपको इतना मुश्किल नहीं होगा उनको करना. ठीक है, तो आप सब लोगों ने इन टेस्ट की भी तैयारी करके इनको करना है इंशाल्लाह ताला. ठीक है, और इंग्लिश दौरे कुरान सेज टू बी अनाउंस्ड ऑन द वेबसाइट. ठीक है, उसकी अभी डिटेल्स नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कि उसकी मेन मेन डिटेल्स तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है ना. ठीक है ना, यानी इंशाल्लाह तआला जल्द ही उसकी डिटेल्स भी सारी आ जाएंगी. लेकिन उसका जो फ्लायर है उसकी मैं इंशाल्लाह आपको भी यहाँ पे लिंक देती हूँ तो आपको फिर उससे बात और क्लियर हो जाएगी फ्लायर से जी. ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि अब बात सब मुकम्मल. अल्लाह ताला हम सब को अच्छे तरीके से रमजान गुजारने की तौफीक दे कि हमारा ईमान बढ़े और हमारा तज़किया नफ्स भी बहुत अच्छी तरह से हो. आमीन या रब्बल आलमीन. इंशाल्लाह ये देखिए मैं आपको लिंक देती हूँ, आप लोग इस पर जाइए जी. ठीक है, جزاكم الله خيرا كثير وافي الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله.